أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يذرؤكم فيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. صدق الله العظيم. یہ سورہ شورا کی آیتیں پڑھی گئی ہیں، اور آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 15 تک پانچ آیتیں ہیں. پہلی آیت میں حق تعالی شانہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس چیز میں تم اختلاف کرو تو اس کا حکم اللہ کی طرف ہے. یعنی اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے. حکم بمعنی فیصلہ ہے، اور الی اللہ سے مراد مفوض الی اللہ، اللہ کی طرف سپرد ہے. اختلافات کی آخری حد کو اور اس کے نتیجے کو بیان فرما رہے ہیں. ایک مطلب اس کا یہ مفسرین لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں تم آپس میں اختلاف کرتے ہو اور کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، تو کون آدمی حق پر تھا اور کون ناحق تھا، کس کو سزا دینا ہے اور کس کو انعام دینا ہے، یہ اللہ پاک قیامت میں کر کے بتا دیں گے کہ کون صحیح تھا. کیونکہ بعض مرتبہ نوبت یہاں تک آتی ہے کہ آدمی آدمی کی عقل فیصلہ نہیں کر پاتی کدھر کرنا ہے. میں فحکمہ اللہ، اللہ کے سپرد ہے وہ معاملہ. اور ایک مطلب مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو پھر تم اللہ کی طرف رجوع کرو. جیسے ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو تو پھر اس کو اللہ کی طرف لوٹاؤ، اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اور ایک تیسری جگہ پر ہے اور اولو الامر کی طرف لوٹاؤ. مطلب یہ ہوا بات کا کہ اختلاف کی صورت میں صحیح بات کو پہچاننے کے لیے اصل یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں. چونکہ عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پہچاننے میں غلطی کرنے سے ہی گڑبڑ ہوتی ہے، تو بات کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے حکم کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ حکم الہی ہے کیا. اور اللہ کے حکم کو پہچاننا اللہ کے رسول سے ہوگا. کچھ چیزیں واضح طریقے پر لکھی ہوئی ہوں گی، وہ تو مل جائیں گی اگر اللہ کے کلام میں ہیں. ایسی کچھ چیزیں واضح طریقے پر بیان کی ہوئی ہوں گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں مل جائیں گی. اور بعض مرتبہ نہ اللہ کے کلام میں واضح چیز ملتی ہے، اللہ کی مصلحت ہے، انتظام ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو لکھا نہیں ہے، اور بعض مرتبہ اللہ کے رسول کے کلام میں بھی نہیں ملتی چیزیں. تو پھر جو اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام میں غور و فکر کرنے کے ماہر ہیں، اس سے اخذ کرنے کے نتیجے نکالنے کے ماہر ہیں، ان کے حوالے کرو. تو فحکمہ الی اللہ میں یہ سب آ گئے کہ چاہے براہ راست اللہ تعالیٰ کے کلام میں بات ملے یا اللہ کے رسول کے کلام میں بات ملے، یا اللہ رسول کے کلام میں نہیں ملتی ہے بات کو، تو ان کے کلام میں غور و فکر کر کے نکالنے والے جو ہوں گے وہ اللہ ہی کا حکم شمار ہوگا. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ عام آدمی، عام مسلمان، اس کو جب مجتہدین اور مجتہدین کے ناقلین مفتی حضرات، مفتی جو ہے وہ خود اجتہاد نہیں کرتا، مفتی ناقل اجتہاد ہوتا ہے، یعنی جن بزرگوں نے، جن اللہ کے ولیوں نے اور فقہا نے اور استنباط کی صلاحیت رکھنے والوں نے قرآن اور حدیث میں غور کر کے اصول کا یا فروع کا، یعنی قاعدے کا یا خاص جزئیے کا جو پیش آیا ہے اس کا استخراج کیا، اس کو نکالا ہے، تو یہ حضرات اس کو نقل کرتے ہیں کتابوں کے حوالے سے. اسی وجہ سے افتاء میں جو اصل چیز کی مشق ہوتی ہے وہ کتابوں کا حوالہ جاننے کی ہوتی ہے، کیونکہ کسی بات کو کتاب سے نکالنا آسان نہیں ہوتا. معلوم تو بہت ہوتی ہے باتیں، لیکن یہ بات کہاں لکھی ہے، کون سی کتاب میں، کس نے لکھی ہے، بڑا پتہ مارو کام ہوتا ہے. بعض مرتبہ جب ہم افتاء کی مشق کرتے تھے، ایک ایک مسئلے کے لیے تین تین چار چار دن لگ جاتے ہیں. استاد کو بھی مسئلہ معلوم ہے، شاگرد کو بھی مسئلہ معلوم ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، معلوم ہونا کافی نہیں، نکالو ایک کہاں پہ. اب وہ دسیوں سینکڑوں کتابیں تو چھان لینی پڑتی ہیں. بعض مرتبہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں ہوگا دیکھا تو وہاں نہیں، اندازہ ہوتا وہاں ہوگا دیکھا تو وہاں نہیں، اندازہ ہوتا ہے وہاں ہوگا دیکھا تو وہاں، مگر نکلوا کے ہی چھوڑتے ہیں، وہ ملتا ہے. تو وہ چیز ہوتی ہے، مفتی ناقل ہوتا ہے فتاوا کا. تو وہ جو اجتہاد ہوتا ہے، علماء نے فرمایا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث میں چونکہ غور کر کے ہی ہوتا ہے، تو اس لیے قرآن اور حدیث کا حکم وہی ہے، چونکہ اصل تو قرآن اور حدیث ہے، جس میں غور و فکر کی ضرورت بعض مرتبہ پیش آتی ہے. اور غور و فکر کی ضرورت بعض مرتبہ اس لیے پیش آتی ہے کہ قرآن پاک، دین اسلام جو ہے وہ جامع ہے اور مکمل ہے، مزید کوئی دین آئے گا نہیں مکمل ہونے کے لیے، اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے. تو جتنے انسان ہیں اور انسانوں کے متعلق جتنے مسائل ہیں، ہر انسان کو جتنے بھی مسئلے پیش آئے ہیں، ہے وہ قرآن اور حدیث میں. اگر وہ نہیں ہے، اگر کوئی اس بات کو مان لے کہ نہیں ہے یہ، تو پھر گویا دین کامل نہیں ہے. جبکہ اللہ کا اعلان ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کر دیا ہے. مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر کسی بھی شک کے بارے میں آپ کہیں کہ نہیں، یہ بارے میں کچھ نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ دین کے مکمل ہونے ہی کا اعتقاد نہیں رکھتا ہے. پھر اگر مکمل ہے تو ہونا چاہیے تھا، تو ہے اس میں، کچھ نکالنے والے چاہیے ہوتے ہیں، اس میں سے نکالنا ہوتا ہے. ایک خاتون حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ مسئلہ یہ ہے. فرمایا کہ میں نے بہت غور و فکر کیا ہے قرآن اور حدیث میں، جتنی میری معلومات تھی، مجھے کہیں ملا نہیں وہ. قرآن میں نے غور بہت کیا، مجھے ملا نہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ ہے اس میں، تمہیں دکھا نہیں. یہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا مسئلہ دکھتا نہیں، وہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا. پھر فرمایا کہ یہ مسئلہ کہاں سے دکھے گا آپ کو پتا ہے؟ یعنی کہ یہاں سے دکھے گا کہ حضور اللہ نے فرمایا ہے کہ جو رسول تمہیں دے دے وہ تم لے لو، ما آتاکم الرسول فخذو، جو رسول تمہیں دے دیں وہ تم لے لو. اب یہ جو تم نے مسئلہ پوچھا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ فرمایا ہے، اب یہ قرآن میں ہی ہے لیکن تمہیں نہیں دکھا، وہ ہمیں دکھ رہا ہے، کیونکہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے گا، بلکہ قرآن بتا دیا جو قرآن میں نہیں ہوگا حضور کی طرف سے آئے گا، تو رسول نے دیا ہے وہ قرآن پاک میں. اس لیے اطاعت رسول کی اللہ ہی کی اطاعت ہے. من یطع اللہ والرسول فقد رشد واهتدى ومن یعصیما فانہ لا یضر الا نفسہ. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت کرو الگ جملہ ہے، واو جو ہے نا الگ ہونے کو بتاتا ہے، یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو رسول کی اطاعت ہے، بعض مرتبہ آپ کو دکھے گی نہیں اللہ کی اطاعت، وہ رسول بتائیں گے. چونکہ آپ شارح ہیں اللہ کے کلام کے، آپ مبین ہیں، آپ اس کے مفصل ہیں، اور بہت سے احکام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ پاک مجھے وحی کے ذریعے سے ہی بتائے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر نہیں. اور تم غور کر کے بھی نکالنا چاہو تو نہیں نکال سکتے، وہ میرے بولنے سے ہی پتا چلے گا تم کو. پھر اس کی مثال بھی آپ نے دی، جیسے ایک مثال میں تم کو دیتا ہوں کہ گدھا جو ہے یہ حرام ہے. خود حضور نے فرمایا ہمارے اہلی وہ گدھا جو کہ استعمال میں ہوتا ہے لوگوں کے گھروں میں، بستیوں میں اور سواری وغیرہ میں، وہ حرام ہے. ہمارے وحشی جو ہے جو جنگل میں ہوتا ہے، جس کو نیل گائے بھی کہتے ہیں، وہ حرام نہیں ہے. گدھے کی دو قسموں میں سے ایک قسم حرام ہے، ایک قسم حلال ہے. مگر خود گدھا حرام ہونا قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں ہے اور سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا. سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ قرآن پاک میں گدھے کا ذکر ضرور ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ لتر کبوا وزینہ، تمہاری سواری کے لیے ہے، سواری کا کام اس سے تم لے سکتے ہو. اب کھا بھی سکتے ہو کہ نہیں کھا سکتے ہو، غور اگر کرنے کو گئے تو یہ ہے کہ جانوروں میں اللہ نے کون سے جانور حلال کیے ہیں، کون سے حرام کیے ہیں. جو مردار کھاتے ہیں وہ حرام کیے ہیں، جو نہیں کھاتے ہیں وہ حلال کیے ہیں. جن کے پاس کچلیاں ہوتی ہیں، یعنی جن کو شکار کرنے کی جن میں صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، چیر پھاڑ کرنے کی، مردار کھانے کی، ان کو حرام بتایا گیا ہے. جن میں کچلی نہیں ہوتی ہے، خالی دانت ہوتے ہیں، رباعی اور ثنایا اور بواحق ہوتے ہیں، انیاب نہیں ہوتے. دانتیں چار قسم کی ہوتی ہیں، رباعی، ثنایا، انیاب اور پھر اس کے بعد ابراس. داڑھ الگ ہوتے ہیں، کچلی الگ ہوتی ہے، پھر یہ چنے بٹانے اور چوہے اور جو دوسری پرندے ورندے توڑنے کی جو صلاحیت والی دانت ہیں وہ الگ ہیں، ہمارے پاس الگ الگ ہیں. اور یہ چاروں رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ انسان یہ چاروں قسم کی غذا استعمال کرنے والا ہے. اسی لیے وہ خالی گائے بھینس کی طرح بھی نہیں ہے، خالی درندوں کی طرح بھی نہیں ہے. اسی لیے یہ گوشت کھانا جو ہے یہ انسان کی صفت میں ہے، یہ نہیں کہ گوشت کھانا جو ہے نا یہ بے رحمی ہے، وہ انسان کی خصوصیت ہے، اس میں تو سب ہے. تو قرآن اور حدیث میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن کو انیاب ہوتے ہیں، کچلیاں ہوتی ہیں، گوشت کترنے کی صلاحیت، شکار کی صلاحیت جس میں ہوتی ہے، جس میں وہ نہیں ہوتے وہ حلال ہے، جس میں وہ ہوتے ہیں وہ حرام ہے. شیر اسی لیے حرام ہے، چیتا اسی لیے حرام ہے، بھیڑیا اسی لیے حرام ہے، کتا اسی لیے حرام ہے، بلی اسی لیے حرام ہے، سب ان میں انیاب ہوتے ہیں اس لیے حرام ہے. تو گدھے میں تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا. سیم جو چیز گائے میں بکری میں ہے وہی چیز گدھے میں ہے. اور ہمارے اہلی جو ہے وہ تو اور کچھ کھاتا بھی نہیں، یہی کھاتا ہے گھاس پات جو کہ گائے کھاتی ہے، بھینس کھاتی ہے. تو غذا جو ہے نا گائے بھینس کی ہے، صفت اور صلاحیت دیکھا جائے تو گائے بھینس کی ہے. بھائی پھر حرام کیسے ہو گیا؟ وہ تو نہیں ملتا، وہ قرآن پاک میں نہیں ملے گا. حضور نے ایسی مثال دی کہ جو مل ہی نہیں سکتی وہاں پہ. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمیں بس ہے. ما وجدنا فیہ عملنا، جو اس میں ہم پائیں گے اس پر عمل کر لیں گے، جو اس میں نہیں پائیں گے ہم اس کو ضروری نہیں سمجھیں گے. یہ ایک مرض ہے اور اس کی پیشنگوئی حضور نے فرمائی ہے، اور یہ مرض اس وقت امت مسلمہ میں پیدا ہو چکا ہے. اپنے کو اس مرض سے بچانا ہے، اپنے کو اس بیماری سے، اس کے جراثیم سے، اس کے وائرس سے اپنے کو بچانا ہے. کہ بھئی کتاب اللہ میں بتاؤ، قرآن پاک میں بتاؤ. ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ داڑھی کا جو مسئلہ ہے وہ قرآن میں ہے؟ بھئی اگر نہیں ہے تو کیا مسئلہ، ارادہ نہیں ہے آپ کا؟ نہیں ہے تو نہیں ماننے کا ارادہ ہے، کیا مطلب؟ قرآن میں ہے کیا پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ اسی لیے علماء نے یہ تک فرمایا ہے کہ عوام کو یہ بھی سمجھا دینا چاہیے کہ ان کو کیا پوچھنے کا حق ہے. کسی عام آدمی کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ یہ قرآن میں دکھاؤ، یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ یہ حدیث میں دکھاؤ. اور ہم تو اتنی شرارت کرتے ہیں کہ حدیث میں بھی کتاب ہم چوز کرتے ہیں، یعنی ہمیں بخاری میں دکھاؤ، ہمیں مسلم میں دکھاؤ. کیوں بھائی؟ امام بخاری نے وعدہ کیا ہے کہ کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا. کیا حضور نے فرمایا ہے کہ بخاری میں جو ہے اس پر عمل کرنا؟ کوئی ہے ایسی حدیث؟ حدیث میں ہونا نا بھائی، تو حدیث ہے کوئی ایسی کہ جو بخاری میں رہیں گا اس پہ عمل کرنا؟ خامخواہ کی بات ہے. امام بخاری کی کتاب مختصر ہے. امام بخاری نے اپنی کتاب کو فرمایا کہ یہ ایک مختصر رسالہ ہے جو میں نے صحیح حدیثوں کے جمع کرنے میں مرتب کیا ہے. اس کا نام ہی مختصر ہے. آپ بخاری شریف کے اوپر دیکھے بھی تو آپ کو مل جائے گا، ہمارے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں الجامع الصحیح المختصر من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، نام ہی اس کا المختصر ہے. اور ہے بھی بات، سب ملا کے 4000 حدیثیں بخاری میں ہیں، اور حدیثوں کی تعداد 50000 ہے. تو 46000 حدیثیں بخاری میں نہیں ہیں، تو 46000 کو چھوڑ دینا، یہ کیا بات ہوئی صاحب؟ اور پھر یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ امام بخاری نے جو کتاب لکھی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، کس پس منظر میں لکھی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ یہ 4000 تو کم از کم پورے آپ کو عمل کرنا ہی پڑے گا، یہ بھی نہیں ہے بات. ہو یہ 4000 پر عمل کرنا ہی پڑے گا، یہ بھی نہیں ہے. تو 7000 وہ، لیکن مقرر ہو کے ہیں وہ. تو اگر مقررات کو حذف کر دیے تو بعض کہتے ہیں 4000 بنتے ہیں، بعض کہتے ہیں اس سے بھی بہت کم بنتے ہیں. بہت سی صحیح حدیثیں اور بعض ایسی صحیح حدیثیں جو بخاری سے بھی زیادہ صحیح ہیں وہ بخاری میں نہیں ہیں. ایسی بہت سی حدیثیں جو بخاری شریف میں جتنی صحیح حدیثیں ہیں اس سے بھی زیادہ پاورفل حدیثیں ہیں، صحیح حدیثیں وہ نہیں ہیں بخاری شریف میں. وہ علماء کو ہی پتا ہے اس چیز کا. تو اس لیے یہ حق نہیں ہوتا کہ یہ بات کہاں ہے، اس میں سے بتاؤ، اس میں سے بتاؤ. یہ کہ بھائی اسلام میں کیا ہے یہ بتاؤ. اب اسلام میں یا تو قرآن سے بتایا گا بتانے والا، یا حدیث سے بتایا گا بتانے والا، یا اجماع سے بتایا گا بتانے والا، یا مجتہدین کے اجتہاد سے بتایا گا بتانے والا. اور مجتہدین کے اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے، چونکہ بہت سی قیامت تک آنے والے انسانوں کی اور ان کی ہر ضرورت کے بارے میں، چونکہ یجوز لا یجوز والی نسبت ضروری ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. وہ نسبت ہر ایک کی اللہ تعالیٰ اگر قرآن پاک میں لکھ دیتے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تو امت جمع نہیں کر سکتی اس کو. قرآن پاک اتنا بڑا ہوتا کہ حافظ نہیں بن سکتے تھے پھر اس کا. کوئی ایک لائبریری بسی نہیں ہوتی، کوئی ایک گھر بس نہیں ہوتا کسی کو رکھنے کے وقت. ابھی بات چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں جس کے 30 والیوم ہیں 32 والیوم ہیں، تو لوگ بولتے بھائی یہ کیسا لکھا ہوگا، یہ لکھنے والا اس کو پڑھیں گے کیسا، حالانکہ وہ ایک حصے کے ہیں خالی. انہوں نے جس پر کام کیا دین کا وہ ایک حصہ ہے، اس میں اتنی چیزیں آ گئیں، وہ اتنا لمبا چوڑا بن گیا، وہ بھی حد تمام جزیات ہوئی ہیں. اب جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہر ایک کو الگ الگ مسئلہ پیش آتا ہے، اصول ہوتے ہیں اس میں، قاعدے ہوتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ جب اختلاف ہو جائے تو تم کو اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی اللہ کے حکم کو پہچاننا بھی ہوگا، پھر اس پر عمل کرنا بھی ہوگا. حکم ہو اے فصل ہو، اس کا فیصلہ مفوض الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے. ایک مطلب یہ لکھا ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں، میں یہاں جب آتا ہوں تو تفسیر کبیر دیکھتا ہوں، روح المعانی دیکھتا ہوں، معارف القرآن دیکھتا ہوں، تفسیر مظہری دیکھتا ہوں. چار کتابیں تو کم از کم دیکھ لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہ ہو، کچھ محنت ہو، تھوڑی سی اسٹڈی کرنا پڑے. ایک عام بیان نہیں ہوتا یہ، بھائی بس منہ کھلا بیان شروع کر دیا، بھائی دین کی بات بولنا ہی ہے نا بول کے. ویسا درس میں وہ بات نہیں ہوتی، درس میں تو آدمی کو زیادہ تیار پریپیئر ہونا پڑتا ہے. روح المعانی اور تفسیر کبیر جو ہے امام راضی کی، یہ خالص عربی میں، اس کا اردو ترجمہ بھی نہیں ملتا. تفسیر مظہری اور معارف القرآن تو خیر اردو میں بھی ہے، پلس پھر بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کو الگ سے دوسری کتابوں میں معلوم ہوئی بھی ہوتی ہیں، استادوں کی سے پڑھائی پڑھی بھی ہوتی ہیں، وہ کام آتی ہیں. اسے آج ایک بحث آئے گی، وہ تفسیر میں کہیں بھی نہیں ہے جو میں سناؤں گا آپ کو، وہ میرے کو دوسری جگہ سے ملی ہے. کیونکہ اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی بات کہاں ہے تو پھر وہاں سے دیکھ کے نکال لیتے ہیں. تیسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، توحید کی طرف بلا رہے تھے اور اپنے رسالت کی طرف بلا رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی تعداد نہیں آ رہی تھی. اس میں بالخصوص وہ لوگ نہیں آ رہے تھے جو اپنے آسمانی مذہب ہونے کا دعویٰ رکھتے تھے کہ ہمارے پاس بھی ایک آسمانی مذہب ہے، ہم تورات کے حامل ہیں، ہم انجیل کے حامل ہیں وغیرہ وغیرہ. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بات بنانے کے ماہر ہوتے ہیں، بات بنانا ہوتا ہے ان کو سرکشی کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے. تو ایسے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جس میں اختلاف ہو رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو، اللہ دیکھنے والا ہے اس کو. کیونکہ بعض مرتبہ ایسی چیز ایسا ہے کہ بات بنانے والے کو آپ معقول نہیں، ساکت نہیں کر سکتے، اس کو آپ ماننے والا نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس کے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ مجھے ماننا ہے، نہیں مانتا انہیں بات کو. ایک صاحب نے کہا کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں، تو دوسرے صاحب نے کہا وہ تو جب ہوں گے نا جب میں مانوں. تو ایسے ماننے کا کوئی اعتبار، اب کیا ایسے کا کیا علاج کریں گے آپ؟ کچھ علاج نہیں کر سکتے. اچھا بھائی ٹھیک ہے، تو اپنی جگہ بھلا، میں اپنی جگہ بھلا. اور ایسی سچویشن کے لیے ہے اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بات بات ناواقف کو آپ نہیں سمجھا سکتے. انہیں بولتا ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے یا آپ میرے سے زیادہ سمجھدار نہیں ہیں، نہیں تو آپ سمجھا سکتے تھے. ارے بھائی تو تیرے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ بعض مرتبہ بعض آدمی کو نہیں سمجھا سکتے، اس کی عقل کی پیمائش اتنی ہوتی نہیں. تو یہ جو اختلاف کر رہے تھے، تو حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ان کو. اور اس کے ضمن میں ایک بات یہ لکھی ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں کہ فحکمہ الی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی بات کو دلائل سے اور معجزات سے واضح کر دیا ہے، تو اب تم کو یہ کہنے کا عذر نہیں ہے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ملی اس لیے ہم نہیں مان رہے. مختلف تم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز میں تم اختلاف کر رہے ہو اس کا فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے، یعنی اللہ پاک نے تو اس کا فیصلہ فرما دیا ہے. وہ یہ ہے کہ دین کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نہ سمجھا دیا ہو انسانوں کو. اب جو لوگ آسمانی مذہب رکھنے والے تھے، کیا ان کو اللہ نے یہ نہیں سمجھایا کہ میں نے ہی عیسیٰ کو اتارا تھا، بھیجا تھا رسول بنا کے، میں نے ان پر انجیل اتاری تھی، اب میں نے ہی ان کو پیغمبر بنایا ہے، میں نے ہی ان پر کتاب اتاری ہے، ان کے پیغمبر ہونے کے دلائل موجود ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہونے کے دلائل موجود ہیں. تو جب میں فیصلہ کر رہا ہوں کہ بھائی اب تم کو اس کو ماننا ہے، تو پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ مطلب لکھا ہے حضرت ثانوی نے، یہ مطلب لکھا ہے. ان کی تفسیر بڑی عجیب ہوتی ہے، حضرت ثانوی کی تفسیر میں باریکی بہت ہوتی ہے. فرمایا کہ یہ اس پس منظر میں ہے، اصل میں یہ بات اس پس منظر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید کے دلائل، وحدانیت کے دلائل، مذہب کے دلائل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل کو معجزات سے واضح فرما دیا ہے. تو تم اختلاف کر رہے ہو لیکن اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، اس واسطے کہ اللہ رب العزت نے تو اس کیس کو صاف فرما دیا ہے، فحکمہ الی اللہ. چنانچہ اب اگر تم مخالفت کرو گے یا موافقت کرو گے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اختلاف کی صورت میں سب سے زیادہ ڈر جس چیز کا ہوتا ہے وہ یہ کہ بھئی جو مخالفین ہیں وہ تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، وہ اپنی طرف جھکانے کی طرف کوشش کریں گے اور آپ سے لڑیں گے، بات آپ کی نہیں مانیں گے، اس میں بہت سے مسائل کریٹ ہوں گے. تو ویسی صورت میں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، یہ اللہ میرا رب ہے، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں. تو مخالفین کی مخالفت کی پرواہ نہیں ہوں گی. اس سے مسلمانوں کو ایک خاص مضمون دیا گیا، وہ مضمون دیا یہ گیا ہے کہ جب دلیل کے ساتھ کوئی چیز تم سمجھ لو اور پھر اس کے بعد میں لوگ آپ کو اس دلیل سے ہٹانے کی کوشش کریں، متوجہ کریں، تو پھر تم کو اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ رب تو اللہ ہے اور جو رب ہوتا ہے اس پہ بھروسہ کرنا ہے، لہذا علیہ توکل تو میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، وہ الیہ انیب اور اسی کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، متوجہ ہوتا ہوں، پلٹتا ہوں. یہ سب اناب یونیب کے معنی، یہ سب آتے ہیں انابت کے معنی. پھر حق تعالی شانہ اپنی قدرت کی نشانیاں اور اپنی توحید کے دلائل اور اپنی ربوبیت کی طرف جو دعوت دی جا رہی ہے اس کو مزید واضح فرمانے کے لیے فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا فاطر ہے اور زمین کا فاطر ہے. کل کے درس میں جو لوگ تھے ان کو میں نے تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ فاطر جو ہے، فاطر اور بدیع اور خالق، یہ تین لفظ بولے جاتے ہیں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فعل کے لیے جو اللہ نے اس آسمان و زمین کے ساتھ میں فرمایا ہے. خالق کا لفظ بولا جاتا ہے پیدا کرنے والا، فاطر کا لفظ بولا جاتا ہے. فاطر کے اصل معنی آتے ہیں کسی چیز کو، کسی چیز کا پردہ ہٹا کے اس کو ظاہر کرنا. اور بدیع کا لفظ بولا جاتا ہے، بدیع السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا بدیع ہے. بدیع کہتے ہیں جس کا نمونہ پہلے سے موجود نہ ہو اس کو سامنے لانا. سمپل ہے، نمونہ سامنے ہے تو اس کو دیکھ کے، آئیڈیل کو دیکھ کے یا اس کا آئیڈیا دیکھ کے اس کو کسی چیز کو ترتیب دینا، یہ الگ چیز ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں ہے اس کو پیدا کر دینا، یہ بدعات کہلاتا ہے. بدیع السماوات والارض، وہ بدیع ہے آسمان اور زمین کا. آسمان اللہ نے جب بنایا اس سے پہلے کوئی آسمان کا نمونہ نہیں تھا. زمین جب اللہ نے پیدا کی تو زمین کا کوئی نمونہ نہیں تھا. چاند و سورج جب بنائے تو چاند و سورج کے کوئی نمونہ نہیں تھا. کہکشائیں جب بنائی تو ان کا کوئی نمونہ نہیں تھا. پہاڑ اور دریا بنائے تو ان کا کوئی نمونہ نہیں تھا. یہ پورا سیٹ اپ جو آسمانوں کا اور زمین کا اور عرش اور کرسی کا، پھر اس کے بعد مجردات کا، پھر اس کے بعد میں مادیات کا، مادیات میں پھر عناصر اور بسائط کا، پھر عناصر و بسائط کہتے ہیں آگ، پانی، مٹی، ہوا، جو اس کے خزانے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، تھوک ہول سیل میں رکھے ہوئے ہیں. پھر ان سے ملا کے چیزوں کو بنانے کا، موالید ان کو کہتے ہیں. پھر ان موالید میں جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہے، پھر انسان میں بری ہیں، پھر حیوانات کے اندر بری ہیں، بحری ہیں، نباتات کے اندر معروشات ہیں، غیر معروشات ہیں، جمادات کے اندر تمام معدنیات ہیں، تمام چیزیں ہیں، عام پتھر بھی ہیں، سونا چاندی بھی ہے، ہیرا موتی بھی ہے، لال اور مونگا بھی ہے، عقیق اور فلاں فلاں بھی ہیں، ساری جتنی چیز معدن ہوتے ہیں، تانبا، پتل، چونا، کوئلہ، یہ وہ سب. تو ان سب کے بدیع ہیں اللہ پاک. کوئی نمونہ تھا نہیں پہلے سے اس کا، اپنی قدرت سے انہوں نے اس چیز کا اظہار فرمایا ہے. یہ چیز اس سے ریلیٹڈ، اس سے ایسا بن سکتا ہے، یہ اس سے ایسا بنے گا، یہ اس سے ایسا بنے گا، اس میں یہ خصوصیات ہوں گی، اس میں یہ خصوصیات ہوں گی، اس میں یہ فائدے ہوں گے، اس میں یہ مصلحتیں ہوں گی، اس میں یہ حکمتیں ہوں گی. کیا علم ہے ان کا، کیا حکمت ہے ان کی، کیا انجینئری ہے ان کی، کیا ڈیزائن ہے ان کا. بس اپنے اسی وجہ سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ سلسلہ ہے معرفت خداوندی. کائنات کا جو نظام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کا سلسلہ ہے، پہچاننے کے لیے اللہ کی معرفت. سلسلے ربوبیت بھی نہیں ہے، یہ پرورش کا نظام نہیں ہے. بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ پرورش کا ہی نظام ہے، شاید نہیں، پرورش کا نظام ہے، یہ سلسلہ معرفت ہے. کیونکہ ربوبیت کا معاملہ ان کا ایسا ہے کہ وہ اس سلسلے کے بغیر بھی ربوبیت کرتے ہیں، اس سلسلے کے ساتھ بھی ربوبیت کرتے ہیں، اس کو استعمال کر کے بھی کرتے ہیں، اس کو استعمال نہیں کر کے بھی کرتے ہیں. اب قبر میں سب کے رب ہے نا، وہاں پہ کہاں آسمان ہے، کہاں زمین ہے، وہاں پہ کہاں پہ بادل ہے، ہوائیں ہیں، پانی ہے، وہاں پہ کہاں غذائیں ہیں، کچھ نہیں چل رہا سلسلہ. جب سے ہیں لوگ قبر میں پہنچے ہوئے ہیں، کہیں گے قبر میں آنے سے، اس دنیا میں آنے سے پہلے جو لوگ ہیں وہ ہیں جنت اور جہنم میں. کہاں یہ تھوڑا ہی ہوگا کہ صاحب باغ لگیں گے، اس کے اندر سے جناب کھیتیاں ہوں گی، اس کے اندر سے جو ہے بارش ہوا کرے گی، پھر اس میں سے غلہ ہوا کرے گا، پھر اس میں کسان یہ کام کرے گا، پھر وہاں سب ہے، آلریڈی سب سیٹ اپ ہے پورا، ان سب کے بغیر ہی ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ شانہ جو ہیں وہ اتنے علم والے ہیں کہ وہ بدیع ہیں. اب ایک ایک چیز کی جو مصلحتیں سامنے آ رہی ہیں، سائنس اگل اگل کے اللہ پاک کی وحدانیت کو، ان کی قدرت کو بیان کر رہی ہے کہ دیکھو تمہارا رب ایسا ہے، تمہارے رب نے یہ کیا ہے، تمہارے رب کا یہ کمال ہے، اور اس کا یہ کمال ہے، اس کا یہ کمال ہے. یہ ڈاکٹر حضرات جب بدن انسانی کی تشریح میں گھستے ہیں تو کیا کیا چیز نکال کے لاتے ہیں. یہ سب کس نے کیا ہوا ہے؟ اسے ایک اللہ نے، اس کا پہلے سے کوئی نمونہ نہیں تھا. وہی فاطر ہے، وہی بدیع ہے، وہی خالق ہے. اور یہ فطور اور یہ بدعات اور یہ خلق، یہ تینوں چیزیں میٹیریل سے بنانے کا نام نہیں ہے. کوئی میٹیریل کہیں سے اٹھا کے لا کے بنائیں گے، ایسا نہیں. اسی لیے اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ میٹیریل بھی نہیں تھا، جبکہ سائنس کا عقیدہ یہ ہے کہ میٹیریل تھا. سائنس میں اور اسلام میں جو ٹکراؤ شروع ہوتا ہے وہ الف سے شروع ہوتا ہے. ان کے پاس یہ کہ مادہ قدیم ہے، اللہ بھی قدیم، مادہ بھی قدیم. ایک تھا اس میں دھماکہ ہو گیا، کچھ تھا اس میں دھماکہ ہو گیا، وہاں سے دھماکے سے لائیں یا کسی بھی چیز سے لائیں، ان کے پاس مادہ قدیم ہونے کا فلسفہ ہے. چونکہ مادہ پہلے تھا یا نہیں تھا یہ عقل سے نہیں جانا جا سکتا، یہ ان کے بتانے سے جانا جا سکتا ہے. مادہ تھا یا نہیں تھا یہ عقل سے نہیں دریافت ہو سکتا. یہ لوگ اپنے عقل سے جانا چاہتے ہیں، اپنے ایکسپیرینس سے، اپنے مشاہدے سے، اپنے تجربے سے، اپنی تحقیق سے. وہ عقل ہی تو ہوئی نا، جس میں بھی مشاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں تجربے کرنا چاہ رہے ہیں، عقل ہی ہے. ایک اعتبار سے عقل کا استعمال ہی ہے، تدابیر ہیں، وہ ان سے دریافت ہونے والی چیز نہیں ہوتی. وہ چونکہ ہم خود مادے سے بنے ہوئے ہیں تو اسے اصل کو کہاں تک بول کے جائیں گے اصل تک. اور اگر کسی وقت انہوں نے دھماکے سے کچھ چیزیں پیدا کر لی تو بھی مدعا ثابت نہیں ہو سکتا ان کا. اس لیے ثابت نہیں ہو سکتا کہ ابھی انہوں نے دو ایٹم چھوڑے ہیں نا بھائی، وہ جو بنایا نا 17 کلومیٹر کی، 27 کلومیٹر کی سرنگ جو بنائی ہوئی ہے یوروپ میں بھائی، کیا نام ہے اس کا، ارے تیری ہاں، ایک چیز بنی، ایک تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ، دھماکے سے جاننا چاہ رہے ہیں. وہ بہت سرنگ بنائی ہے زبردست قسم کی، اس میں دو ایٹم چھوڑے ہوئے ہیں. اب وہ رننگ میں ہے. ایک سال تک ان کو اتنی تیز گھمائیں گے کہ جتنی تیزی پاسبل ہے اتنا تیز اس کو گھما کے دونوں کو ٹکرائیں گے. یہ لاجک انہوں نے بیان کی ہے جو ہم نے کالم وغیرہ میں پڑھا ہے ان لوگوں کی، یا جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے ہمیں بتایا ہے. اور اس کے بعد میں ان کا تصور یہ ہے کہ یقیناً اس سے کچھ چیزیں پیدا ہو جائیں گی، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے، ہم پیدائش کے نظام کو اس سے پالیں گے کہ پیدائش کا نظام ہوا کیسا. پیدائش کے نظام کو تم پالو گے تو یہ تو نظام تو تسلسل ہے کہ بھئی ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے، مگر وہ دو ایٹم کہاں سے لائے تم؟ وہ دو ایٹم تو اللہ پاک نے وہ ایٹم جب بنایا تو وہ ایٹم، وہ بحث اسی میں ہے کہ وہ ایٹم ہے پہلے سے یا وہ کریچر ہے اللہ پاک، مخلوق ہے وہ. اسلام یہ کہتا ہے کہ کان اللہ ولم یکم معہ شیء، اللہ تھے کوئی چیز نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، نہ آسمان نہ زمین نہ چاند سورج، نہ آسمان و زمین کا مادہ، کچھ بھی نہیں تھا. کیونکہ مادہ اگر قدیم ہو جائے تو اللہ کا شریک ہو جائے گا، کیونکہ قدیم ہونا اللہ کی ایسی صفت ہے جس میں کوئی شریک نہیں. کچھ صفتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ جس میں دوسرے شریک ہیں صورت کے اعتبار سے، اور کچھ صفتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ جس میں کوئی صورت کے اعتبار سے بھی کسی طرح شریک نہیں ہے. تو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی طرح سے کوئی شریک نہیں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اول ہونا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدیم ہونا ہے، اس میں اللہ پاک کا رحمان ہونا ہے. رحمان بھی اسی لیے کسی کا نام نہیں رکھ سکتے. بند کر دے بھائی، میرے کو تو ٹھنڈی ہوا آ رہی، پھر گرمی ہوگی تو پھر کھول لینا. قدیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، وہ قدیم ہے، وہ ازلی ہیں، ازل سے ہیں. اور ازل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، لا بداية له. ہماری ازل الگ ہے، اللہ میاں کی ازل الگ ہے. ہماری ازل اور ابد، ازل کہتے ہیں بالکل شروع کو، اسٹارٹنگ پوائنٹ کو، اور ابد کہتے ہیں ختم کو. تو مخلوق کی ازل اور ابد ہے، جہاں سے ہم شروع ہوئے وہاں سے ہمارا ازل شروع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازل الگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازل میں بدایت نہیں ہے، شروع بنا نہیں ہے. اور اگر ان کے لیے شروع ہو تو اس سے پہلے نہ ہونا پایا جائے گا، مسبوق بالآدم ہوں گی اللہ پاک. اور اللہ مسبوق بالآدم نہیں ہو سکے، مسبوق بالآدم مانے جس سے پہلے نہ ہونا پایا جائے، اس سے پہلے نہ ہونا پایا جائے. تو مسبوق بالآدم جو ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، مسبوق بالآدم اپنے وجود کے لیے کسی محرک کا محتاج ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ نہیں تھے تو اپنے وجود میں آنے کے لیے اللہ کی تحریک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترجیح کے محتاج ہوئے، ان کے کرنے سے ہماری شروعات ہوئی. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسی شروعات مانیں گے تو اس کا کوئی مرجح چاہیے، اس کو کوئی ظاہر کرنے والا پوائنٹ چاہیے. وہ محتاجی ہے ایک قسم کی، اللہ کے لیے محتاجی ہے وہ. اور اللہ ایسا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ سبحان ہے، بالکل اللہ پاک ہے. اس لیے حق تعالی شانہ اول ہیں اور ازلی ہیں اور قدیم ہیں. اگر اللہ کے ساتھ میں کوئی مادہ اس کے ساتھ میں آ جائے گا تو اللہ بھی قدیم، مادہ بھی قدیم ہو گیا. یہ بھی تھا، کب سے تھا؟ تھا بس پہلے سے تھا. ارے آخر اس کی نبس پہلے سے ہے، جب سے اللہ ہے جب سے یہ بھی ہے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہاں سے شروع ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ مادہ حادث ہے، پیدا ہوا ہے، وہ اللہ کے مخلوق ہے اور اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مادہ اگرچہ کچھ نہیں کر سکتا تھا مگر مادہ ساتھ پہلے سے ہے. کہاں سے آ جائیں گا پہلے سے؟ خام خواہ بات ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ما انزل اللہ بھی من سلطان, اللہ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی اور وہ اس کی کوئی دلیل دے نہیں سکتے. جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ مادہ پہلے سے ہے وہ ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس کی مرنے تک بھی نہیں دے سکتے اور دس مرتبہ مر کے پیدا ہوئے تو بھی نہیں دے سکتے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آسمانوں کے فاطر ہیں اور زمین کے فاطر ہیں. فاطر السماوات والارض, اللہ پاک آسمان و زمین کا فاطر ہے. تو حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت سے بغیر کسی مثل کے, بغیر کسی مثال کے, بغیر کسی نمونے کے یہ ساری کائنات کا نظام بنایا ہے. اب آدمی کس کو راہ بنائے؟ اگر اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے مخلوق کو, انسانوں کو, تو کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس معاملے میں شریک ہے؟ فاطریت میں کون شریک ہے اللہ کے ساتھ؟ بدیعیت میں کون شریک ہے اللہ کے ساتھ؟ خالقیت میں کون شریک ہے اللہ کے ساتھ؟ اس کو سمجھا رہے ہیں توحید کی طرف دعوت دینے میں, دلیل توحید بیان فرما رہے ہیں. میں تو فاطر ہوں بھائی, میں تو بدیع ہوں, میں تو خالق ہوں, اور کیا چاہیے؟ اور کس کے سامنے جھکنے کا ارادہ ہے؟ جعل لکم من انفسکم ازواجا, پھر اس کے بعد یہ فرمایا خاص ہماری طرف جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اس کی طرف متوجہ ہوئے, فرمایا کہ بنا دیا ہے اس نے تمہاری جانوں میں سے ہی جوڑے, تمہارے اندر سے جوڑے بنا دیے تمہارے, ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا بنا دیا. یذرؤکم ومن الانعام ازواجا, اور جانوروں کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے بنائے. یہ اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ نر و مادہ, میل فی میل, دونوں سے ایک نظام ہے تسلسل کا, توالد کا, پیدائش کا. انسانوں سے انسان پیدا ہوتے رہتے ہیں, جانوروں سے جانور پیدا ہوتے رہتے ہیں, پرندوں سے پرندے پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پیدائش کے اندر تو یہ نر و مادہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ شروع میں آسمان زمین بنائے ہوں گے, مگر اب دیکھنے کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ بھئی نر مادہ سے جو ہے نا ساری مخلوق, سارے سلسلہ توالد کا چل رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نر اور مادے کی جو ترتیب ہے یہ کس نے بنائی ہے؟ یہ میں ہی تو بنا کے رکھا ہوں. نظام تناسل کو, توالد کو چلانے کے واسطے اپنی حکمت اور مصلحت میں نے جوڑے بنا دیے, جانوروں میں بھی جوڑے بنائے, انسانوں کے اندر بھی جوڑے بنا دیے. وہ چاہے تو جوڑے نہ بناتے, ویسے ہی لوگ زمین سے اگا کرتے, بارش کے ساتھ میں ٹپک جایا کرتے, تھوڑے ہر سال کسی چیز میں سے برآمد ہو جایا کرتے, جیسے کیڑے پیدا ہوتے ویسے پیدا ہو جایا کرتے, کچھ بھی ہوتا ایسا. مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ ایک نظام بنایا کہ وہ جوڑے بنائے ہیں. اس میں کتنی مصلحتیں ہیں, کتنے فائدے ہیں کہ ہیں, اگر جوڑا نہ بنایا جاتا تو یہ تو ہماری تو دنیا آدھی سے زیادہ بے لذت ہو چکی ہوتی. اب جوڑے کا کوئی نظام نہیں ہے تو کیا ہے, کھانا شروع کر دیں, کھانا شروع کر دیں, بس مر جاؤ پھر, وہ تو کچھ باقی نہیں تھا, روٹی کھا لی, قصہ ختم ہو گیا, جاؤ بھائی یہاں سے. وہ تو جوڑا بنا کے انہوں نے ایک ہنگامہ کیا ہوا ہے نا برپا, یہاں سے وہاں تک شادی ہوتی ہے, پھر بچے ہوتے ہیں, پھر یہ نظام ہے, پھر وہ نظام ہے, مزے رکھے ہوئے ہیں اس میں, کوئی مزے ہی نہیں ہوتے. پھر اللہ میاں کو بولتے اللہ میاں آپ نے بنایا تو ہے لیکن مزے کچھ نہیں مل رہے ہیں. تو یہ اللہ پاک اپنی نعمت بتانا چاہ رہے ہیں کہ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جوڑے بنائے, جانوروں کے جوڑے بنائے, یذرؤکم فیہ, اور اس میں تم کو پھیلاتے رہتے ہیں. اس ذریعے سے اللہ پاک تم کو پھیلاتا ہے, تو اللہ ہی تم کو پھیلاتا ہے. یذرؤکم ویکثرکم, کثیر کرتا رہتا ہے تم کو, زیادہ کرتا رہتا ہے تم کو, بڑھتے رہتے ہو. تو یہ بڑھانے کا جو نظام ہے وہ میرا ہی سیٹ اپ ہے, اللہ فرما رہے ہیں میں ہی بڑھا رہا ہوں. یہ نہیں کہ تم لوگ خود ہی بڑھ جا رہے ہو شادیاں کر لے کے, وہ تو میں ہی بڑھا رہا ہوں, میں نے ہی نرمادہ بنایا ہے اور میں اسی سے پھر انسانوں کو پھیلاتا ہوں, جانوروں کو پھیلاتا ہوں, مخلوقات کو پھیلاتا ہوں. یذرا حکم فی, اور اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے ہر چیز کا جوڑا بنایا, اپنا نہیں بنایا تھا, کہ میں اپنے کو الگ رکھنا چاہ رہا ہوں بالکل. لئی سے کمی سے نہیں شہی, اس کے جیسی کوئی چیز نہیں. حق تعالی شانہ نے سب کا جوڑا بنا دیا, ان کا کوئی جوڑا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ جوڑا جب بن جائیں گے تو وہ تو شریک ہو جائیں گا. جوڑے کا محتاج ہونا خود شریک کی شرکت کا محتاج ہونا ہے, عائب ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر جوڑے کی نسبت کی جائے تو ان کو بڑا غصہ آتا ہے. اللہ کا کوئی جوڑا بنایا جائے, کسی کو مثلا نعوذ باللہ اللہ کی بیوی بنا دیا جائے, وہ سب سے بڑی گالی ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ کا کوئی بیٹا بنا دیا جائے کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے, تو بیٹا تو میاں بیوی سے ہی آتا ہے باہر, اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے، اس پہ پاگل جو ہیں کیا بول رہے ہیں، کیا بک رہے ہیں، بکواس ہے یہ، بیٹا بننا بکواس ہے، حفوات ہے، گالی ہے. یسبنی ابن آدم ولم یکن لہ یسبنی، آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے، اسے حق نہیں پہنچتا کہ مجھے گالی دے. اما سبہ یا فقولہ اتخذ اللہ ولدا، اس کا گالی دینا مجھے یہ ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے، اللہ نے بیٹا بنایا ہوا ہے. تو یہ کوئی مقدس عقیدہ نہیں ہوتا، یہ کوئی پاکیزہ چیز نہیں ہوتی، یہ ناپاک چیز ہے، یہ گندا عمل ہے، گندی بات ہے، گندا عقیدہ ہے. اتنا گندا ہے کہ اس کو پاک نہیں کیا جا سکتا اگر اسی پر آدمی مر گیا تو. یہ انہوں نے طے کر دیا ہے کہ شرک پر کوئی مرے گا تو اس کو پاک کروں گا ہی نہیں میں. لا یغفر ان یشرک کا یہی مطلب ہے کہ شرک کو بخشا نہیں جائے گا. یعنی وہاں یہ ڈیسائیڈ کر دیا گیا ہے کہ یہ اتنی زیادہ گندگی ہے کہ اس میں پاک کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے. تو جو لوگ مان نہیں رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کو، آپ کی توحید کی دعوت کو، اللہ پاک کے ایک ماننے کی دعوت کو، تو چونکہ انہی کی طرف رخ ہے ابھی بات کا، اور اپنے انعامات بھی جتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ساتھ احسانات بھی، تو اس میں اللہ پاک ایک بات یہ فرما رہے ہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں. یہ کہہ رہا تھا میں کہ لیس کمثلہ شیء کا ایک مضمون ہے جو کتاب عام تفسیر میں نہیں ملتا، جو میں آپ کو الگ دوسری جگہ سے سناؤں گا. قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ کے مثل، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثل ثابت ہے. ولہ المثل الاعلیٰ، قرآن پاک ہی کی آیت ہے، اللہ ہی کے لیے مثل اعلیٰ ہے. مثل الگ ہے، مثل اور مثال الگ ہے. مثال اللہ کے لیے ثابت ہے، مثل اور مثال ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی معنی میں وہ ثابت ہے. تو وہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں. تھوڑی سی بحث علمی ہے لیکن میں سناتا ہوں آپ کو کام کی ہے، اور زیادہ نہیں سناؤں گا، اس کے چند ایک دو پینٹ سناؤں گا خالی. ایک قسم میں جو چیز شریک ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں مثل. جیسے انسان ایک قسم ہے، ہاتھی ایک قسم ہے، شیر ایک قسم ہے، تو یہ جو کسی کی ذات میں، کسی کی نو میں، نو بولتے ہیں اس کو عربی میں، اس میں جو چیز شریک ہوتی ہے اس کو مثل کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی قسم ہی نہیں ہے، کوئی نو ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ کوئی اس میں شریک، ان کے کسی چیز میں کوئی شریک ہے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہاں پہ. ہاتھی وہ ہاتھی کے ویسا ہے، مثل بولیں گے نا، ہاتھی کی کوئی بات اس میں آپ نکالیں گے تو مثل بولیں گے آپ اس کو، مثل نہیں ہوتی. اللہ کے لیے مثل نہیں ہے، قسموں میں مثل ہوتی ہے، یہ اس کے مثل ہے، وہ اس کے مثل ہے، وہ اس کے مثل ہے، وہ اس کے مثل. مثلیت جو ہوتی ہے وہ انواع میں آتی ہے، نوع میں آتی ہے، قسمم کسی چیز کی قسم میں آتی ہے، کسی حقیقت کی قسم میں آتی ہے. حقیقتیں اصل میں ایک تسلسل کے ساتھ ہیں، جیسے مرد اور عورت مل کے انسان ہوتے، پورے انسان مل کے ایک قسم بنتے حیوان کی، جانداروں کی، کیونکہ جانداروں میں دوسرے جاندار بھی ہیں، ہمارے اندر بھی جان ہے، ایک قسم بنتے ہیں. تو ابھی جتنے جاندار ہیں، بری، بحری، جناولا جنگلی اور غیر جنگلی، جنگل کے غیر جنگل کے، اڑنے والے، چلنے والے، سپاہے، چوپائے، جتنے بھی ہیں، یہ سب اپنی اپنی قسم بن کے پھر ایک مجموعہ بنتے ہیں. ایک مجموعہ بن کے پھر یہ قسم بنتے کس کی بولے تو جسم نامی کی، بڑھوتری والا جسم ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بڑا حصہ جو ہے وہ ان کے ساتھ، اور آپ درختوں کو شامل کرنا پڑے گا، ان میں بھی جسم ہوتا ہے، ان میں بھی جسم ہوتا. پھر یہ سارے جسم، درخت اور پورے حیوانات مل کے ایک مجموعہ بنتے، یہ مجموعہ پھر حصہ بنتے ہیں جسم مطلق کا، جس میں پتھر وغیرہ بھی داخل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر نمو نہیں ہوتا نا، ان میں بڑھوتری والی بات نہیں ہوتی. ہمارے اندر جسم بھی ہے، ہم جسم نامی بھی ہیں، ہمارے اندر حیوانیت بھی ہے، پھر ہمارے اندر انسانیت بھی ہے. تو ایک چھوٹا مجموعہ دوسرے بڑے مجموعے کا حصہ ہوتا ہے، دوسرا بڑا مجموعہ وہ بڑا مجموعہ اس سے بڑے مجموعے کا حصہ ہوتا ہے، اس سے بڑا مجموعہ اس سے بڑے مجموعے کا حصہ ہوتا ہے، اس سے بڑا مجموعہ اس سے بڑے مجموعے کا حصہ ہوتا ہے. پھر یہ سارے مل کے مادے کا حصہ ہوتے ہیں، پھر مادہ پورا مجرد کا حصہ ہوتا ہے، ایک سیل سے پورا ایسا سرکل چلتا ہی رہتا ہے. تو اس کو قسم بولتے ہیں، نو اس کو بولتے ہیں. تو جو ایک نوع میں چیز شریک ہوتی ہے ایک دوسرے کی اس کو مثل کہتے ہیں. اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے, اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نوع نہیں, کوئی قسم نہیں ہے وہ کسی چیز کی, کیونکہ حق تعالیٰ شانہ کسی کا حصہ نہیں ہوتے, کسی کی قسم نہیں بنتے, ان میں جزئیت نہیں ہوتی, ان کو توڑا نہیں جا سکتا, ان کا حصہ نہیں بنتا, ان کا پارٹ نہیں بنتا, ان کا پیس نہیں بنتا. اللہ پاک کے پاک ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کی شایان شان جو چیزیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو ان سے سبحان ماننا. انسانوں کے شایان شان جو چیزیں نہیں ہیں خالی اس سے سبحان ہونا نہیں ہے, اللہ پاک اس سے بھی سبحان ہے جو انسانوں کی خصوصیات ہیں, جانوروں کی جو خصوصیات ہیں, آسمان و زمین کی جو خصوصیات ہیں, چاند و سورج کی جو خصوصیات, چاند و سورج میں جو ان کی اپنی, ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان ہے ہی. اس کے علاوہ اللہ کی شایان شان جو چیز نہیں ہے اللہ ان سے بھی سبحان ہے. جیسے جسم ہونا, ذی جسم ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آئے ہوئے, ہمارے لیے وہ ہونا کمال ہے, اور جس کا جتنا جسم قوی ہوگا وہ اتنا کامل ہے. جو جتنا پہلوان ہے, جتنا ٹائیگر ہے, اتنا زیادہ بھائی ہے وہ مرد آدمی ہے, قوی آدمی ہے. تو ہمارے لیے جسم ہونا کیا ہے, خصوصیت, ہمارا کمال ہے یہ. لیکن اللہ کے لیے جسم ہونا کیا ہوگا, وہ تو آئے ہوئے ان کے لیے. کیونکہ جسم کو جب بولیں گے تو جسم ہوتا ہی لمیٹڈ ہے, جسم کی تعریف حد ہے, حد اور تعین یہ جسم کی تعریف ہے. جس میں طول ہوتا ہے, عرض ہوتا ہے, عمق ہوتا ہے, ایک لمبائی چاہے کتنی لمبائی ہو, ایک چوڑائی چاہے کتنی چوڑائی ہو, ایک گہرائی چاہے کتنی گہرائی ہو, جسم کے لوازمات میں سے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک سرکل میں لائے جیسا ہوں گا, چاہے کتنا ہی بڑا سرکل آپ بنا لیں, آسمان و زمین کے اتنا بنا لیں, اس سے بھی بڑا بنا لیں, عرش و کرسی سے بھی بڑا بنا لیں, لیکن اگر لمٹ میں لائیں گے اللہ تعالیٰ کو تو اللہ محدود ہو جائیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذی جسم ہونا بھی عیب ہے, وہ جسم والے نہیں ہیں. جب جسم والے نہیں ہیں وہ, تو وہ قسم نہیں ہے کسی چیز کی, نہ جسم والوں کی قسم ہے, نہ غیر جسم والوں کی قسم ہے. کیونکہ مخلوقات میں بغیر جسم والی بھی مخلوق ہے, جیسے عقول ہیں, عقلیں ہیں, جیسے روحیں ہیں, جیسے ملائکہ ہیں, اور یہ تین کو تو دنیا جانتی ہے, بقیہ انہوں نے اور کیا کیا پیدا کیے ہوئے ان کو بھی معلوم ہے. جس کا سابقہ نہیں پڑتا اس کو انہوں نے بتایا بھی نہیں ہوا, کیا ضرورت ہے ان کو بتانے. جیسے پوری کہکشاؤں میں جو نظام ہے وہ تھوڑی ہمیں بتایا ہوا ہے, اس کو یہاں یہ کر رہا ہوں, دیکھ یہاں یہ کر رہا ہوں, دیکھ یہاں یہ کر رہا ہوں, نہیں بتایا. اس کی کیا پتا اور کیا کیا بنایا ہے, بتایا نہیں انہوں نے. اب عقلوں کو اس لیے کہ اس کا کچھ حصہ ہمیں دیا ہے, روح کو اس لیے کہ اس کا بھی حصہ, اس سے بھی ہم کو متا, ہم بھی اس, ہماری ترکیب میں وہ بھی چیز رکھ دی گئی. ملائکہ وہ اس وجہ سے ہے کہ ملائکہ کا جو نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایمان لانے کو ایمان کے لیے ضروری قرار دیا ہے. کوئی فرشتے کو نہیں مانا تو وہ مسلمان نہیں ہوتا. ایمان لانے کے لیے ملائک کا نظام ماننا ضروری ہے کہ ہے ملائک, ایک نورانی مخلوق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے غیر, یعنی مجرد انل مادہ, مادے سے خالی ہونے والی مخلوق بھی نہیں ہے اور مادے والی مخلوق بھی نہیں ہے. مثل کہاں سے لائیں گے ان کا, کوئی قسم نہیں ہے وہ کسی چیز کی. وہ جب اللہ پاک قسم نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کسی قسم کو اللہ نہیں بول سکتے. آپ دیکھو توحید کہاں سے نکل رہی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی قسم نہیں ہے تو کسی قسم کو اللہ نہیں بول سکتے. اسی لیے چاند و سورج کو اللہ نہیں کہا جا سکتا, آسمان زمین کو اللہ نہیں کہا جا سکتا, انسان کو اللہ نہیں کہا جا سکتا. انسانوں میں کوئی بھی کتنے بڑے مرتبے کا ہو, پیغمبر ہو, پیغمبروں میں پیغمبروں کے امام ہو, ان کو اللہ نہیں کہا جا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہیں کہا جا سکتا. کسی اللہ کے ولی کو اللہ نہیں کہا جا سکتا. اولیاء اللہ, اولیاء اللہ ہیں, اللہ نہیں ہیں. ان کی کرامت یہ ہے کہ وہ اولیاء اللہ ہیں, اللہ تھوڑی ہو جاتے ہیں. کسی بھی قسم کو, کسی بھی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کہا جا سکتا. اس سے ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں, جب صوفیائے کرام وحدت الوجود کے مسئلے کو بیان کرتے ہیں کہ ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک وجود سے, اللہ تعالیٰ کے ہی موجود کرنے سے موجود ہیں, اللہ تعالیٰ کے وجود سے ہی قائم ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفہوم بھی ذہن میں رہنا کہ کوئی قسم کو اللہ نہیں بولا جاتا. اللہ تعالیٰ کی پیس نہیں ہوتا, ٹکڑا نہیں بنتا کوئی. حتیٰ کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نور کا پیس نہیں ہوتے, ایک ٹکڑا ہے, اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے, ایسا نہیں ہوتا. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مخلوق ہے, پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نہ اپنی ذات سے پیدا ہوئے, نہ اپنی صفت سے پیدا ہوئے. نہ اللہ کی صفت پیدا ہوئی, نہ اللہ کی ذات پیدا ہوئی. وہ خالق ہے, وہ مخلوق نہیں ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا ہوا پوری کائنات میں, لیکن پیدا کیا گیا. سرکار کے نور میں اور اللہ کے نور میں فرق ہے. تو نور سے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ اللہ نہیں ہوگے, بعض جاہل لوگ بولتے ہیں نا کہ بھائی احمد میں اور احد میں کوئی فرق نہیں ہے، بس خالی میم کا ہی فرق ہے، وہ میم کا ہی تو مسئلہ ہے سارا، اس میں آ گیا. خالق نہیں ہوتے، الہ نہیں بنتے، اللہ نہیں ہو سکتے. اللہ کا تو کوئی مثل ہے ہی نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی قسم نہیں بنتا، اور کوئی قسم الہ نہیں کہلاتی. اور اسی وجہ سے جو چیز قسم تو بہت دور کی بات ہے، صورت والی ہوگی وہ تو الہ بننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتی. ہستی کی کوئی شکل نہیں یادرک غلام، حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ہستی کی کوئی شکل نہیں، ہست اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے ہونا، ان کی کوئی شکل نہیں، ہستی کی کوئی شکل نہیں یادرک غلام، ان صورتوں کو جاننا اغیار ہے کمال. صورت سب غیر اللہ ہے، صورت غیر ہوتی ہے، کیونکہ صورت میں لمیٹیشن ہے، چاہے کسی نوعیت کی ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مثل نہیں ہو سکتا کوئی، لیس کمثلہ شیء. بلکہ علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کو اس جملے کو مبالغے کے طور پر فرمایا ہے، کیونکہ کاف کے معنی بھی جیسے کہ آتے ہیں، کا مثل ہی ہے، اور مثل کے معنی بھی جیسے کہ آتے ہیں، شیء ان معنی شیء، کوئی شیء اس کے جیسے کہ جیسی بھی نہیں ہے، کوئی شے اس کے جیسے کے جیسی بھی نہیں ہے. اور یہ عربوں کا استعمال، کلام عرب محاورات عرب پر نازل ہوا ہے قرآن پاک، وہ لوگ اس بات کو جس مطلب میں لیتے تھے اس طرح کے جملے کو اسی مطلب میں سمجھنا ہوتا، نہیں تو یہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے. وہ کیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے مثل کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب ان کا کوئی مثل ہے. بس جاہل جو ہے نا ادھر جاتے ہیں، اور تفسیر کی ضرورت اسی لیے پڑتی ہے، ظاہر ہے کہ پڑھنا پڑھانا اسی لیے پڑتا ہے، ورنہ تو ظاہر جائیں گے تو. عرب نے کبھی اس معنی میں بولا ہے سمجھے ہیں، یہ لفظ کیسے بولا جاتا ہے، کب بولا جاتا ہے؟ یہ اصل میں ایسے موقع پر بولا جاتا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ الگ مفارقت کو بتانے والا ہو، مبالغے کو بتانے کے لیے ایسا بولا جاتا ہے. تو جیسا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، اردو میں بولتے نا، تو جیسا آدمی تو یہ نہیں کر سکتا، اس نے ایسی کوئی بےہودہ حرکت کر دی، آپ اس کو بولیں کہ تجھ جیسا یہ نہیں کر سکتا، تو نہیں کر سکتا نہیں بول رہے، تو جیسا نہیں کر سکتا، یعنی تیرے جیسا اگر کوئی آدمی ہے تو وہ نہیں کر سکتا، تو بدر جہلا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہاں پر بھی کمثلی ہی وہ اسی طرح ہے، لیسا کمثلی ہی کا مطلب اس کے مثل کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس کے یعنی بالکل ہی اس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے. مبالغہ اسی طرح ہوا کرتا ہے عربی زبان کے اندر، اور اردو دوسری زبانوں کے اندر بھی یہ مبالغہ استعمال ہوتا ہے. حق تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں ہے، یعنی ان کی حقیقت میں کوئی شریک نہیں ہے، ان کی ذات کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، ان کی ماہیت کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے. البتہ میں نے عرض کیا کہ مثل اور مثال جو ہے نا وہ ہوتی ہے، مثل اور مثال جو ہے نا یہ وصف میں شرکت کو بولتے ہیں، صفت میں کسی شرکت کو مثال دیتے ہیں اس کی. بھئی یہ آدمی تو شیر ہے، تو شیر کی قسم میں اس کو نہیں گزارے آپ، یہ شیر کا بچہ ہے، اس کی اما ابا شیر ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وصف بہادری میں، شجاعت کے وصف میں یہ تھوڑا سا مماثلت رکھتا ہے. مثال جو ہوتی ہے وہ کسی شے کے سمجھنے میں، کسی شے کے ظہور میں مدد دیتی ہے، معاون بنتی ہے، اس لیے مثال دی جاتی ہے. یہ بھی مطلب نہیں ہوتا کہ شیر کے جیسی بہادری پوری اس میں ہے، کہ اگر شیر آ کے اس کے بازو میں کھڑا ہو گیا تو یہ بھی اس کے بازو میں جا کے کھڑا ہو جائے گا. ہے بہادر اپنی جگہ پر، لیکن شیر اگر آ گیا تو بہادر تو اپنی جگہ پر ہے، مگر وہ ظاہر ہے کہ ان کا تو حال خراب ہو جائے گا. مگر کسی درجے میں جب دوسروں کے مقابلے میں دیکھتے ہیں کہ شجی ہے، جری ہے، اور جناب اللہ جرت سے کام لیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ شیر کے جیسا ہے. بیوقوفی میں کسی سے تشبیہ دیتے ہیں، حسن میں کسی سے تشبیہ دیتے ہیں، خوبی میں کسی سے تشبیہ دیتے ہیں، لطافت میں کسی سے تشبیہ دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. جو تشبیہ کی جو دنیا ہے وہ مثال کے لیے ہے، مثال دی جاتی ہے اس کو، اس کے ساتھ اس کی مثال دی جاتی ہے. وصف میں مشارکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثال ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مثال میں نظر بھی آتے ہیں. مثال جو چیز ہوگی اس میں کیا ہوگا، بیعینی ہی چیز نظر نہیں آتی، کسی درجے میں ایک ایسا اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز نظر آئی مجھے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا کیا مطلب ہے، جبکہ حضور فرما رہے ہیں کہ رائی تو ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے بہترین صورت میں، کئی مرتبہ ہے، کئی حدیثوں میں ہے، صحیح حدیثوں میں ہے. اور یہ اللہ سے یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی قسم نہیں ہے، وہ کوئی قسم میں سے نہیں ہے، تو دیکھا کیسا بھائی انہوں نے اللہ کو کیسا دیکھ لیا؟ یہ غلط ہے، لہٰذا یہ غلط ہے، لہٰذا جس نے کہا وہ جھوٹ ہے. امام احمد بن حنبل بھی ہے تو بولے جھوٹے ہیں نعوذ باللہ. ارے ایک امام ہے، اس کا زہد، اس کا تقویٰ، اس کی پرہیزگاری، اس کی عقیدے، اس کا قرآن و حدیث پہ تبحر و مہارت، اس کی توحید، اس کا ایمان، اب آپ اس کو جھوٹا بول دے رہے ہیں. جب اس نے وہ بات کہی تو ہے وہ جو انہوں نے دیکھی، اور یہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کو دیکھا ہے. ایک مثال ہوتی ہے وہ، یعنی ایک تجلی ہوتی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی خاص وصف کا زیادہ مظاہرہ کر کے بات سمجھا دیتے ہیں. حضور نے خود فرمایا کہ رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، تو کسی مثال میں تو دیکھا. فقال فیما یختصم الملاء الاعلی، فقال یا محمد فیما یختصم الملاء الاعلی، فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا بتاؤ کہ ملاء اعلی کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ آسمانوں میں جو اوپر کے فرشتے ہیں، ملاء اعلی عام یہ آسمان اول کے دوم کے فرشتوں کو نہیں بولتے، یہ اول کلاس دوم کلاس ہے وہاں کے حساب سے. ملاء اعلی کس میں بحث کر رہے ہیں؟ فیما یختصم الملاء الاعلی. قلت لا ادری، میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا ہے، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا ہے. فوضع کفہ بین کتفی، اللہ پاک نے اپنا دست مبارک میرے مونڈوں کے درمیان میں رکھا. فوجدت برد اناملہ فی صدری، حدیث شریف میں یہاں تک ہے کہ آپ کی مبارک انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں نے محسوس کی. تو دست مبارک رکھنا ہی تھا کہ فعلمت ما بین السماء والارض، ایسا کھلا کہ آسمان و زمین میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی مجھ سے. اللہ حضور فرما رہے ہیں فیما فعلمت ما بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان میں جو کچھ تھا وہ کھل گیا مجھ پر. یہ علمی باتیں ہوتی ہیں، اس واسطے ایسی چیزوں کو علماء سے ہی تعلق رکھنا. اب اس کا مطلب ایسی حدیثوں کی وجہ سے ہی بات جاہلوں نے یہ کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں. بھیا جب حضور خود فرما رہے ہیں کہ آسمان و زمین کے درمیان میں کھل گیا تو آپ عالم ہو گئے پورے غیب کے. بھائی ایک مرتبہ کھلا وہ تو کھلتے عالم الغیب نہیں ہو جاتے، اب آپ کو کھلا پھر بند بھی ہو گیا، ہر وقت تھوڑی کھلا ہوا رہا کچھ. کشف کا نام علم غیب نہیں ہوتا، علم غیب الگ چیز ہے، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. وہ ذاتی علم، حضوری علم، ہر وقت کا علم، ہر جزئیے کا علم، ماضی کا، مستقبل کا، حال کا، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو لفظ علم غیب اصطلاحی لفظ ہے، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس نفس وما تدری نفس بأی ارض تموت وعنده مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. عالم الغیب والشہادہ، اللہ پاک کی صفت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال نہیں کرتے، عالم الغیب کا لفظ استعمال نہیں کرنے کی مطلب یہ لیتے ہیں جاہل لوگ کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ حضور کے علم کو بہت تھوڑا مانتے ہیں. عالم الغیب نہیں مانتے بولنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کم کیسا مانتے ہیں؟ کم ماننا کیسے لازم آ گیا؟ حضور کے علم کا کسی کے علم سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. آپ سب سے بڑے عالم ہیں مخلوقات میں. اوتی تو علم الاولین والآخرین آپ کی صفت ہے، اولین و آخرین کا علم آپ کو دیا گیا ہے، کسی سے کوئی کمپیئر کر ہی نہیں سکتے ہیں آپ کے علم کے ساتھ. مگر اللہ کے ساتھ بھی آپ کو مقابلے میں لا کے نہیں کھڑا کر سکتے، اللہ پاک تو اللہ پاک ہے. اس لیے دونوں میں فرق کرنے کے لیے علم غیب کو اللہ کے ساتھ خاص کرتے ہیں، حضور کے لیے بیان فرماتے ہیں. اور یہ جو واقعات ہوتے ہیں، اتفاقی جو معاملات ہوتے ہیں، ان کو علم غیب نہیں بولتے ہیں. وہ ایک مرتبہ ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک مرتبہ نہیں، ہو سکتا ہے پچاسوں مرتبہ ہوا ہو، لیکن وہ ایک وقتی امر ہوتا ہے. وہ لیکن ہوا یہ کہ فعلمت ما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان کا سب کچھ کھل گیا مجھ پر نظر آ گیا، میں جان گیا. فرمایا فیما یختصم الملاء الاعلی، اچھا آپ بولو کہ کس میں بحث کر رہے ہیں لوگ. فقلت فی کیا ہے، فی رفع الدرجات وفی کفارت وفی کفارت السیئات. میں نے کہا اللہ پاک سے کہ یا اللہ، یہ ملاء الاعلی بحث کر رہے ہیں انسانوں کے درجات کو بلند کرنے والی چیزوں میں، ان کو بھی اپنے سے بحث رہتی ہے ہمیشہ. ایک عجیب لائن ہے یہ، ایک بھائی تمہارا اپنا کام ہے نا یارو، نہیں یہ کیا کر رہے ہیں زمین پہ کم وقت. پھر رفع درجات، ان کے درجے کیسے بلند ہوتے ہیں اس میں بحث ہو رہی، اور ان کے گناہوں کا کفارہ کس میں ہوتا ہے اس میں بحث ہو رہی. پھر آپ نے فرمایا صحابہ سے، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تم کو بتانا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے گناہوں کو مٹاتے ہیں اور کس سے درجات کو بلند کرتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، چونکہ جب یہ بات معلوم ہو گئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست دیکھا کہ ملائے اعلیٰ اس میں بحث کر رہے ہیں اور وہ ہمارے معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ یہ اللہ سے کیسے قریب ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے راضی کرنے والے ہوں، اللہ پاک ان پر اور زیادہ مہربانی کیسے کرے، کیونکہ جو ملائے اعلیٰ ہیں ان پہ تو مہربانی آلریڈی ہوئی ہوئی ہے اور وہ معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ اللہ پاک محبت بھی رکھتے ہیں، چاہتے بھی ہیں، مگر ہم اپنے طور پر گندے بنتے رہتے ہیں، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، ہم دوری کے اسباب اختیار کرتے رہتے ہیں، ان کو اچھا نہیں دکھتا. وہ کہتے ہیں کیسے یہ پاک ہو جائیں، کیسے یہ دھل جائیں، کیسے یہ اللہ کے قریب ہو جائیں. اس میں بحث ہو رہی تھی، کفارے سیاد کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان کے کفارہ کیسے بنے یہ انسانوں کا، تاکہ پھر اللہ ان سے جیسے کہ ویسے خوش ہو جائیں، ان کے درجے کیسے بلند ہوں کہ زیادہ سے زیادہ درجہ اللہ کے پاس ان کو حاصل ہو. اس میں وہ ان کو فکر اس کی ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تم کو بتلا نہ دوں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ غلطیوں کو معاف فرمائیں گے، مٹا دیتے ہیں، ویرفع بہ الدرجات، اور بلند درجات کو بلند فرماتے ہیں. قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائے، ہم تو ایسی چیز کے سننے کے مشتاق ہیں. آپ نے فرمایا اسباق الوضوء علی المکاره، ایک ایسی چیز ہے جس کا عام سے عام آدمی، جاہل سے جاہل آدمی، بے حیثیت سے بے حیثیت آدمی اہتمام کر سکتا ہے. وضو کو ناگواری میں کامل کرنا، وضو کو ناگواری کے باوجود کامل کرنا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ بات فرمائی ہوگی، ذرا غور کرنے کی ہے. سب چیزیں جن چیزوں میں تم ہو، انہی چیزوں میں چاہو تو اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہو جا سکتے ہو. اسباب الوضوء علی المکاره، ناگواری کے باوجود وضو کامل کرنا. وضو کامل کرنا یہ کفارہ سیئات ہے، گناہوں کو بخشتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے. تو وضو کامل کر کے مسجد جا کے مصلی پہ کھڑے رہ کے نماز میں شریک ہونے میں کیا کچھ نہیں ملتا ہوں گا. ارے اس میں کیا رکھا ہے، یہ نمازوں میں کیا رکھا ہے، یہ روزوں میں کیا رکھا ہے. لوگ بول دیتے ہیں نا، بدتمیزی کی باتیں کرتے ہیں، ان کو کیا پتا ہے بھائی یہ سرکار کی باتیں ہیں. اس میں اتنا رکھا ہے کہ خالی وضو کامل کرنے کو ملائے اعلیٰ میں بحث کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا ہے اور اللہ نے دکھایا ہے، بعد آپ کا سوال کر کے دکھایا ہے، دیکھو یہ ہو رہا ہے یہاں پہ. پھر فرمایا اس کے بعد کیا ہے، کثرت الخطا الی المساجد، مسجد میں بار بار قدم ڈالنا. مسجد میں بار بار قدم ڈالنے کا مطلب ہے مسجد کو بار بار حاضر ہونا، بار بار آنا جانا، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے متوجہ ہونا. کثرت الخطا، ابھی آئے نہیں، ابھی اذان ہوگی. ارے سردیوں کے دنوں میں تو یار ابھی چین ہی نہیں ملتا، بولے ادھر آئے نہیں ادھر نماز ہوگی، ادھر آئے نہیں ادھر اذان ہوگی، ادھر آئے نہیں ادھر اذان ہوگی. یہی کرتے رہنا ہے، ہاں تو یہی کرتے رہنا ہے اور کیا کرتے رہنا ہے. وہ تو آپ اللہ تعالیٰ شکریہ ادا کریں سرکار کا کہ سفارش کر کے پانچ پہ کر دیا، ورنہ پچاس کی تھی، پچاس مرتبہ کثرت چکر مارنا پڑتا تھا. اور پچاس مرتبہ چکر مارنے کے بجائے سب لوگ کیا کرتے، مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے. میں ٹھیک ہے مقیمین میں سے ہیں. فرض نمازیں ہو گئی، تہجد کے لیے چلو مسجد میں جا کے پڑھ کے آئیں گے، چاشت کے لیے چلو مسجد میں جا کے پڑھ کے آئیں گے، اشراق کے لیے چلو مسجد میں جا کے پڑھ کے آئیں گے. ٹائم فارغ ہے کچھ بھی نہیں، چلو جا کے تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھ کے آئیں گے، کیونکہ مسجد میں آنے والا اللہ کے پاس آتا ہے. اور جو آدمی جس کے پاس کثرت سے جاتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے. کثرت الخطا الی المساجد محبت الہی کی نشاندہی کر رہی، اس کو اتنی محبت ہے اللہ سے کہ اس کا جی مسجد میں ہی لگتا ہے، اسے بار بار جائے سے موقع ملتا مسجد آ جاتا ہے. تو جو لوگ مسجدوں کی زیادہ گشت کرتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، مسجدوں میں آنا جانا رکھتے ہیں، کتنی بڑی فضیلت کے حامل ہیں اسے اندازہ فرمائیے. یہ مسجد سے وہ مسجد، وہ مسجد سے وہ مسجد، وہ مسجد سے وہ مسجد. فیوم بعدوا ویوم بالعقیق، کبھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے، مسجدوں ہی کا چکر لگاتے رہتے ہیں، یہاں کی گشت کی پھر وہاں کی گشت کی، یہ پروگرام میں شریک ہوئے پھر وہ پروگرام میں شریک ہوئے. کثرت الخطا الی المساجد، کثرت الخطا الی المساجد رغبت کو، شوق کو، محبت کو، اندرونی چاہت کو بتانے والی چیز ہے، اور یہ درجات کو بلند کرنے والی ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والی ہے. اور اس کے بعد تیسری چیز، بظاہر تو اتنا سارا اہتمام کر کے اللہ نے اگر بتایا ہے تو پتا نہیں کیا بتایا ہوگا بھائی، کوئی بڑی چیز ہوگی جو انسانوں کے بس میں نہیں. فرمایا نہیں، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. نماز ہوئی تو بادل سمجھ کے نہیں پورا کیا، سر پہ سے بوجھ نہیں اتارا، بلکہ نماز ہوئی تسلی نہیں ہوئی، طبیعت ابھی چاری لگ رہے رہنے کو، مزہ اتنا آ رہا نماز میں کہ اثر پڑی نہ جلدی سے مغرب کو آ جائیں گے، مغرب پڑی نہ جلدی سے عشاء کو آ جائیں گے، مغرب پڑھ لیے نا عشاء پڑھ کے جائیں گے بیٹھو یا یہیں پہ. مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے، اور مسجد مومن کے لیے ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، جیسے پانی میں مچھلی بشاش رہتی ہے، مسجد میں مومن بشاش رہتا ہے. مسجد والے ماحول میں رہنا، یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو خاص اعمال کے ساتھ میں مشغولیت دی ہے نا، اپنے اجتہاد سے اور جناب والا تجدیدی کارنامے سے، وہ بڑا علم ہے اس میں، اور بڑی تابناکی ہے اس کے اندر. اب خالی اس حدیث سے ہی وزن کر لیجئے آپ مسجد والے اعمال کو اور اس کی مشغولیت کو، تو اندازہ ہو جائے گا. کثرت الخطا الى المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، کیونکہ یہ بھی جو ہے آدمی کے رغبت اور شوق کو بتا رہا ہے. اور علماء نے فرمایا کہ یہ دو چیزوں کو شامل ہے، ایک شامل ہے کس کو، فزیکلی انتظار کو کہ آپ واقعتا نماز کے انتظار میں بیٹھ جائیں، اور ایک شامل ہے قلبی انتظار کو. قلبی انتظار کا مطلب یہ کہ عشاء کے بعد آپ فجر تک تو مسجد میں رہو گے نہیں، لیکن جاتے جاتے آپ کا دل یہ بول رہا ہے کہ فجر کا وقت ہوتے آ جاؤں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ایک جذبہ اندر کام کر رہا ہے، کوئی بوجھ نہیں محسوس کر رہا آدمی، اس کو اطاعت کہتے ہیں، تو کے معنی خوشی سے کام کرنے کے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گناہ معاف کر دیتے ہیں، درجات بلند کر دیتے ہیں. تو پھر جو ہمارے دین بڑے بڑے ہوں گے، اللہ پاک اس پر کیا عطا نہیں فرمائیں گے. تو یہ حدیث آگے اس بات پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے بہترین صورت میں دیکھا. اور اسی مثال کے اندر یہ جو شرکت ہوتی ہے وصف کی، وصف میں شریک ہونا، یہ پورا کا پورا مراد نہیں ہوتا، من وجہ مشابہت ہو جائے تو کافی ہے. اور یہ بہت سے سوالوں کا جواب ہے مثال کے اندر اور مثل کے اندر. قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے، اور قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے مثل اعلیٰ ہے، جس کو مثال بھی کہتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں کیسے بنتی ہیں؟ پھر دوسری بات کیا ہے، اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے بول رہے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ بھی سنتے ہیں، ادھر ہم بھی سنتے ہیں، ادھر اللہ پاک بھی دیکھتے ہیں، ادھر ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ کے پاس میں بھی زندگی ہے، ہمارے پاس میں بھی ہے، ان کے پاس میں بھی علم ہے، ہمارے پاس میں بھی ہے. بھائی تو کچھ تو شریک ہیں ہی ہم، وہ ان کے جیسے کوئی چیز نہیں ہے کیا مطلب؟ تو یا تو ایسا ہے کہ سننا بولنا دیکھنا جو ہمارے اندر ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذلک. جب ان کے اندر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کمال والے صفات سے خالی ہیں، وہ اللہ کے لیے آئے بھائی، اس سے اللہ پاک سبحان ہے. اور اگر مثل اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، تو پھر یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی طرح اللہ کا مثل کوئی نہیں ہے، یہ کس کا کیا مطلب؟ مثل تو ہے، چنانچہ آگے کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ ایسا کا مثل ہی شعیب وہ سمیع البصیر، وہ سننے والے ہیں، وہ دیکھنے والے ہیں. سننے والی تو مخلوق پھیلی ہوئی ہے، دیکھنے والی مخلوق تو پھیلی ہوئی. یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ وہ جو وصف میں شرکت ہے نا، سمپل ہے خالی، تمہارے پاس حقیقت وہاں ہے، تمہارا دیکھنا کیا ان کے دیکھنے کے مقابلے میں؟ تم دیکھنے میں محدود اور بہت سی چیزوں کے محتاج، وہ دیکھنے میں لامحدود اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. ہم دیکھنے میں آنکھ کے محتاج ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھوڑی ایسی چربی کی ڈلی چاہیے ایک دیکھنے کے واسطے. یہاں تو چربی ہے، گوشت ہے، یہ ہے، وہ ہے، خون ہے، وہ وہاں تھوڑی ہے، وہ جسم ہی نہیں ہے. تو وہ جو ذات ہے دیکھنے کی، وہ دیکھنے کی الگ ہے. مگر اگر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے کہ میں دیکھنے والا ہوں اور ہم کو دیکھنا نہ دیتے، تو ان کو پہچانتے نہیں ہم، کہ اب انہوں بول رہے ہیں کہ دیکھنے والے ہیں، پتہ نہیں کیا مطلب ہے دیکھنے والے کا. اگر ہم کو دیکھنے کی صفت کا تھوڑا سا حصہ چسکا نہ دیا ہوتا، تو ہم وہ دیکھنے والے ہیں بلکہ سمجھتے کیسا؟ اور پیدا کیا اپنے تعارف کے واسطے کہ مجھے پہچانو کہ میں کیسا ہوں. تو کچھ چیزیں دیے تو پہچاننے آنے والے تھے، کچھ چیزیں ہمیں دینے پر ہی ان کو پہچانا جا سکتا تھا. ایک بات ذہن میں آئی، میں ذرا ادھر بھی اس وجہ سے نکل جاتا ہوں کہ ہمارے اس درس کے اندر خالص درس پنا نہیں ہے. جو سب قرآن پاک کا جو درس ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، کہ مطلب نہیں، اس کے اندر ایک تربیت ہے، اس کے اندر جو ہے ہمارے، ہم کو عمل کا دائرہ لینا ہے، اس کے اندر جو ہے ہماری اصلاح ہونی ہے، بہت سے پہلو ہیں جس کے جو صحیح ہونے کے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر دوسرے مضامین میرے ذہن میں بیان کے دوران آتے ہیں تو میں جان بوجھ کے ادھر نکل جاتا ہوں. تھوڑا سا یہ جو میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، اور کچھ دیں گے تو ہی ہم پہچان جائیں گے. وہ کہتے ہیں میں سننے والا ہوں اور ہم کو سننا دیا نہیں ہوتا، تو پہلے تو ہمیں سنائی نہیں دیتا کہ وہ بول رہے ہیں کہ میں سننے والا ہوں، تو آپ سننے والے ہیں بلکہ ہم کو کیا معلوم سنائی نہیں دیا. تو مجھے ایک صاحب بورڈنگ کارڈ لے کے آگے نکل گئے، اب وہ میچ پہ اعلان ہو رہا ہے کہ بھائی کسی کا کان کا آلہ یہاں رہ گیا ہے، جو بورڈنگ کارڈ لے کے گیا اس کا کان کا آلہ یہاں رہ گیا ہے. اب وہ کان کا آلہ اس کو لگے گا تو سنی آئے گا کہ اس کے کان کا آلہ لگا ہوا ہے رہ گیا ہے یہاں پہ، سب کو سنے آ رہا اس کو نہیں سنے آ رہا. اب اگر وہ کہتے کہ میں دیکھنے والا ہوں اور ہمیں دیکھنا نہ دیتے، وہ کہتے کہ میں سننے والا ہوں ہمیں سننا نہ دیتے، وہ کہتے میں قدرت والا ہوں ہمیں کوئی اختیار نہ ہوتا، ہمیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہوتی، وہ کہتے کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، ہمیں چاہت نہ دی جاتی جو چاہے کرنے کی، جو ارادہ نہ دیا جاتا، میں زندہ ہوں تو ہمیں تو ہم پہلے تو ادراک ہی نہ کر پاتی یہ مخلوق. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کا صحیح کام انسان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اسی لیے انسان جو ہے وہ اصل آنکھ کی پتلی کو بولتے ہیں. انسان اپنے معنی کے اعتبار سے لفظ انسان یہ جو آنکھ میں سیاہی ہے نا اس کو بولتے ہیں. تو انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھتا ہے اس کو جس کو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں. یہ عین العالم ہے، یہ عالم کی آنکھ ہے، یہ اس کے اندر یہ بات. اسی وجہ سے اس میں عقل ہے، اسی وجہ سے اس میں فکر ہے، اور اس کے اندر اور بھی کچھ چیزیں ہیں. کیونکہ ان کو پہچاننے کے واسطے ایک میں بھی مجھے چاہیے تھا. میں آپ کو پہچان رہا ہوں بولے تو میں پہچاننا نا بھائی، تو میں میرے پاس میں رہیں گا تو میں آپ کو پہچانوں گا، میں نہیں تو میں تو آپ کو کہاں سے پہچانوں گا. میں کا راز وہی ہے، اصل میں سیکرٹ ہے، انا جو ہے نا سیکرٹ ہے، ایسا راز ہے کہ پکڑ میں نہیں آتا کبھی بھی، اور صوفیہ کے پاس آتا ہے، صوفیہ سمجھاتے ہیں اس چیز کو، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ یہ میں کیا ہے تیرے پاس. کیونکہ اپن جتنے بھی ہیں سب میں والے ہیں، اور سب میں میں مشترک ہی ہے. میں ہوں دروازے پہ آپ بھی کھٹکا کونے میں ہوں، میں جا کے کھٹکا مارا کونے میں ہوں، آپ جا کے کھٹکا مارا کونے میں ہوں، وہاں فلاں میں. اب میں کون ہے یہ؟ اچھا میں جو ہے نا ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آتا کبھی، کسی کو بھی نہیں سمجھ میں آتا کبھی، اور سمجھ میں آئے گا بھی نہیں کبھی. چونکہ میرا تو سمجھ میں آتا ہے، میں نہیں سمجھ میں آتا. اب میرا ہاتھ بولے تو میں الگ ہو گیا، جیسے میری ٹوپی الگ ہے تو میں الگ ہوں، میری ٹوپی الگ ہے، یہ میری ہے، زیادہ یہ میں نہیں ہوتا، یہ میری ہے. تو اب ٹوپی سے سر پہ آ گئے تو سر میرا ہے، بال میرے ہیں، آنکھ میری ہے، کان میرے ہیں، زبان میری ہے، ہاتھ میرے ہیں. اس کے بعد بولے زندگی میری ہے، دیکھنے کی قوت میری ہے، سننے کی قوت میری ہے، بولنے تو میری بولتے جا رہا ہوں، میں تو نہیں ہوں وہ. چلو بھائی جسم میرا، روح میں ہوں، نہیں روح میری. اچھا دل تو ہوں گا، نہیں دل میرا. اچھا نفس تیرا، نفس تو ہے شاید، نہیں میرا نفس. تو نفس بھی میرا ہی ہو گیا، دل بھی میرا ہی ہو گیا، روح بھی میری ہو گئی، ظاہر بھی میرا ہی ہو گیا، باطن بھی میرا ہی ہو گیا. اور میں کہاں ہوں آپ نہیں پکڑ سکتے. وہ اصل میں ایک راز ہے اللہ پاک کے رازوں میں سے. وہ یہ اسی لیے ہے تعالیٰ کا نظام کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے، تو پھر اللہ پاک نے اپنی صفات کی تجلی، اپنے صفات کے تھوڑے سے ہلکے ظلال اور اس کے سائے، اس کا تھوڑا سا شیڈ جو ہے نا وہ اس مخلوق کو دیا ہے. تو اب یہ جو مشارکت ہے وہ کسی درجے کی بھی مشارکت نہیں ہو، مشارکت بول ہی نہیں سکتے اس کو، عدم کی جگہ پر ہے، نہیں کے مقابلے میں. جیسے ایک پنی کسی کے پاس ہے اور ایک آدمی بلینئر ہے، ایک کوارٹر کسی کے جیب میں ہے، ایک آدمی بلینئر ہے، دونوں کو آپ کھڑا کر کے بولے انہیں بھی مال والا، انہیں بھی مال والا. کیونکہ کوارٹر والا تو جس کے جیب میں اٹھنی پڑی ہوئی ہے، چوننی پڑی ہوئی ہے، پیسے والا تو ہے وہ. اب وہ بلینئر کے سامنے آپ بولے نہیں تو بھی تو مالدار ہے تو کیا میں بھی مالدار. یہ بالکل ایسے ہو گیا کہ ایک ہاتھی اور چوہا دونوں مل کے جا رہے تھے، تو ذرا ہاتھی اکڑے جیسا کرا تو چوہے کو غصہ آ گیا. اس نے پلٹ کے کہا کہ تو کتنے سال کا ہے رے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک سال کا ہوں. تو پھر ہاتھی نے اس کو پوچھا چوہے سے کہ بھائی تو کتنے سال کا ہے؟ تو بولے میں بھی ایک سال کا ہوں، مگر میرے کو ٹائیفائڈ ہو گیا تھا. کوئی مشارکت تھوڑی ہے دونوں میں، بھائی تو بھی ایک سال کا ہے تو دیکھتے ہم بھی ہیں، لیکن دیکھنا یہ دیکھنے میں وہ دیکھنے میں کوئی حساب ہی نہیں ہے. بلکہ پوری کی پوری مخلوق جو دیکھتی ہے، سب کی نگاہوں کو سب کے دیکھنے کو ملایا جائے تو اللہ سے مقابلے میں تشبیہ بھی نہیں دی جا سکتی، کوئی جوڑ نہیں ہے. پوری سمندری مخلوق کا، پوری خشکی کی مخلوق کا، پورے جانوروں کا، پورے انسانوں کا، ہر ایک کے پاس حالانکہ اللہ پاک نے آنکھیں دی ہیں، اور مخلوقات میں سے تو کچھ ایسی ہیں کہ کئی کئی آنکھیں ہیں، دو ہی نہیں ہے، چھ چھ آنکھیں والی ہیں، برابر آنکھیں والی مخلوق ہے، بہت آنکھوں والی بھی ہیں، چھوٹی مخلوق بھی ہے، بڑی مخلوق، ان سب کے دیکھنے کو اگر ملایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کے مقابلے میں وہ لا شے کے برابر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تناسب نہیں. جیسے ایک ڈراپ کے اندر قطرے کے جتنے جرسوں میں پائے جاتے ہیں، جتنے بھی ملین جرسوں میں پائے جاتے ہوں، 40 ملین وہ ایک جرسوما اس میں کا، ایک ڈراپ کے 40 ملین میں سے ایک جرسوما آدمی کے مقابلے میں کھڑے ہو کے بولے کہ تو بھی کچھ ہے میں بھی کچھ ہوں، تو کیا ہے اس کا اعتبار؟ کچھ حیثیت نہیں ہے اس کی، کچھ اعتبار نہیں ہے اس کا. ایسی پوری کی پوری مخلوق کی آنکھیں اور ان کی بینائی، ان کی دیکھنے کی صفت اللہ پاک کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اور صوفیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی سے ہی دکھایا جاتا ہے، کوئی بھی کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اصل انہیں تھوڑا تھوڑا دکھاتے رہتے ہیں اپنی صفت میں سے. اور پھر ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مخلوق تو کسی چیز کو دیکھ رہی ہو، خالق اس کو نہ دیکھے، ایسا ہو سکتا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں اس کو، اب اللہ میاں نہیں دیکھ رہے، میں دیکھ رہا ہوں، پاس سے پاسبل ہے یہ چیز؟ تو آپ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ والے کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، رشیا والے، چائنا والے، انڈیا والے، پاکستان والے، ہندوستان، پاکستان، ترکستان، اللہ بلا، پورے کسی چیز کو، کوئی خلوت میں، کوئی جلوت میں، کوئی مارکیٹ میں، کوئی فیکٹری میں، کوئی کمپنی میں، کوئی وہاں، پھر ساری سمندر کے مخلوق، پھر سارے حشرات، پھر ساری جنگل کے مخلوق، پھر آسمان کے سارے فرشتے، پھر جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، قبر والے قبروں میں، برزخ والے برزخ، کہیں وہ دیکھ رہے ہوں کسی چیز کو اور اللہ اس کو نہ دیکھ رہے ہوں، تو یہ کیسی بات ہو جائے گی کہ مخلوق تو بڑی ہو گئی، خالق چھوٹا ہو گیا؟ حق تعالی شانہ کے دیکھنے کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دے سکتے. ہے یہ مشارکت، لیکن یہ ایسی مشارکت ہے کہ اس مشارکت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا. کوئی چیز آڑ نہیں ہے اللہ پاک کے دیکھنے کو. دوری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نزدیکی، دونوں چیزیں برابر ہیں. آسمانوں اور زمینوں کے اوپر جو نظر آتا ہے ان کو اندر بھی وہی نظر آتا ہے، پہاڑوں میں بھی ان کو ویسے نظر آتا ہے، باہر بھی ویسے نظر آتا ہے، سمندروں میں بھی ویسے نظر آتا ہے، باہر بھی ویسے نظر آتا ہے، اندھیرے میں بھی ویسے نظر آتا ہے، اجالے میں بھی ویسے نظر آتا ہے. نہ دیوار حائل ہے، نہ پہاڑ حائل ہے، نہ مسافت حائل ہے. اللہ پاک سب کو دیکھ رہے ہیں، وہ بصیر ہیں، کہیں کوئی چیز کبھی حائل نہیں. کتنا ہی ڈارکنیس ہو، کتنا ہی اندھیرا ہو، حق تعالی شانہ کو نظر نہیں آتا، ایسی بات نہیں، ان کو نظر آتی ہے چیز، ان کا دیکھنا ایسا ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، وہ محیط ہے. خالی ایک آنکھ کا تصور کریں، ایک ایسی بڑی آنکھ جو پوری کائنات کو دیکھے، ہر جگہ کو دیکھے، ہر اندر باہر کو دیکھے، ہر ظاہر و باطن کو دیکھے. اب ہمیں تو ایک دوسرے کے سامنے کا نظر آ رہا ہے خالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھوڑی ایسا سامنے کا نظر آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے اندر کا بھی ویسے ہی دکھ رہا ہے جیسے باہر کا دکھ رہا ہے. اور ہمارے اندر میں جتنے خون کے قطرے ہیں اور خون کے خلیوں میں جو چیز ہے، وہ ان کو ایسے ہی نظر آ رہی ہے جیسے ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ان کو نظر آ رہے ہیں، اتنا ہی ظاہر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر محیط ہے، تو خلیے کے ہر جز پر، ہر ہر حصے پر اللہ تعالیٰ محیط ہے، وہ چیز ان کو ویسے ہی نظر آ رہی ہے. ایسی بڑی ذات اگر ہمیں اگر ہمیں نماز پڑھنے دیتی ہے، ان کا نام لینے دیتی ہے، ان کو یاد کرنے دیتی ہے، کتنا بڑا احسان ہے یہ دیکھو آپ. کیونکہ اگر ہم کو آپس میں ایک دوسرے کے اندر کا دکھے تو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ سکتے، پیٹ کا نظام پورا کھل گیا، انتڑیاں پورے کھل گئے، آنکھ پوری نظر، آنکھ نظر نہیں آ رہی خالی، آنکھ کے اندر کا نظر آ رہا ہے، میدا نظر نہیں آ رہا، میدے کے اندر کا نظر آ رہا ہے، خون نظر آ رہا ہے، بلغم نظر آ رہا ہے، رگوں میں کیا کیا بسان، وہ اساد دسومت، یہ وہ ہے، وہ سب نظر آ رہی ہے. تو اس قابل ہیں کہ ہم بیٹھے؟ تب سوچنے کی بات ہے کہ کتنا بڑا وہ مہربان ہے. تو کہتے نہیں میرے پاس آؤ، میں تمہارے صرف ظاہر کا ہی حکم دے رہا ہوں، باطن کا چھوڑو، میرے سامنے کوئی چیز کیا چھپ سکتی ہے، آؤ جاؤ تم. بس وہ خالص کرم فرمائی ہے، ہزار بار بشویم دہن جب مشک گلاب، ولے ایک نام تو گفتن کمال بے ادبی. اگر 1000 مرتبہ اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھوؤں، پھر اگر استحقاق کے درجے میں دیکھنا چاہوں کہ میں آپ کا نام لینے کے میں قابل ہو گیا، تو ابھی بھی بے ادبی ہی ہے. اس لیے بے ادبی ہے کہ منہ میں تھوک تو رہیں گا رہیں گا، جو لعاب اور تھوک ہوگا، اس لعاب اور تھوک کے اندر جو دسومت اور بسان بنا ہے وہ تو ہے ہی ہے بھائی. کتنا بھی آپ جو ہے نا منہ کو فریش کر لیں اور کتنی جو ہے نا فریش والی چیزوں کو منہ میں رکھ لیں، چونکہ وہ تو لطیف ہے نا، وہ تو وہ فریش کے پیچھے کیا ہے وہ بھی ان کو دکھتا پورا، فریشنس کے پیچھے کیا ہے، مہربانی ہے ان کی. وہ نماز پڑھنے دیتے ہیں، روزہ رکھنے دیتے ہیں، وہ نام لینے دیتے ہیں، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے دیتے ہیں، وہ تسبیح پڑھنے دیتے ہیں، اسی لیے نیکی کی توفیق پر اللہ پاک کا احسان ماننا ہے، شکریہ ہے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. حضرات صحابہ کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے کا تعارف کرایا، وہ دیکھتے ہیں اندھیرے میں بھی، وہ دیکھتے ہیں اجالے میں بھی، وہ دور بھی، وہ نزدیک بھی، وہ خلوت میں بھی، وہ جلوت میں بھی، تو حضرات صحابہ کو پیشاب پاخانہ کرنا مشکل ہو گیا. اب استنجا کو گئے ہیں، اب کپڑے کیسے ہٹائیں، اللہ میں دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی آدمی بیٹھا ہے اب اتنے سارے آدمیوں کے سامنے، آپ کسی کو بولے کہ بھائی تو یہاں پہ استنجا کر کپڑے ہٹا کے، بولے کیسے کرے گا، وہ نہیں کرے گا. ان کو مشکل ہو گیا استنجا کرنا صحابہ کو، ایسا دھیان میں بیٹھ گیا تھا اللہ دیکھ رہے ہیں. بول اللہ تعالیٰ نے ایسا علاج کیا ایک جملے میں کہ سب اپنا سیدھا سیدھا کام میں لگ گئے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ انہم یسرون صدورہم لیستخفوا منہ، یہ لوگ اپنے سینے کو دبوچتے ہیں اور دوہرا کرتے ہیں تاکہ چھپیں اللہ سے، کیونکہ شرم کے مارے تھوڑا سا اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا تھا ہوں گا وہاں. اللہ انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ اللہ حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، ان لوگوں کو یہ بتا دو کہ جس وقت یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں تب بھی اندر کا پورا دکھ رہا ہے، تو اب کپڑے کھولنے کا کیا مسئلہ ہے؟ استنجا کرنے کے واسطے کپڑے کھولنے سے شرما رہے ہیں کہ کیسے ننگے ہونا، تو اللہ نے بتا دیا کہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ تو کیا چھپے ہوئے ہیں یہاں، اپنا کام کرو جو تمہیں لگایا ہوا ہے، کھانا پینا ہنگنا بولنا جو ضرورت پیش آئیے کرتے رہو، بس میری مرضی کو ملحوظ رکھو، میری چاہت کو ملحوظ رکھنا، بس لحاظ رکھنا، میرا ادب کرنا، اجازت جس چیز کی اجازت ہے وہ کرنا، جس کی نہیں ہے وہ نہیں کرنا، پھر ناراضگی بھی ویسی ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے کی بات ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی بات ایسے ہی ہے، اللہ پاک کے جاننے کی بات ایسے ہی ہے. تو یہ مثال کے طور پر شریک تو ہے مخلوق کہ وہ بھی سنتی ہے وہ بھی دیکھتی ہے، لیکن یہ شرکت جو ہے نا صرف وصف میں ایک مشابہت ہلکی سی ہے، ایک ہلکا جلوہ ہے، ایک ہلکا اثر ہے، ایک ہلکا شیڈ ہے جو مخلوقات کے اندر دیکھنے اور سننے کا اور دوسری صفات کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ جو چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز ان کی جیسی نہیں ہے، تو ان صفات میں بھی کوئی چیز ان کے جیسی نہیں ہے. ان کے سننے کے جیسا کوئی نہیں سن سکتا، ان کے دیکھنے کے جیسا کوئی نہیں دیکھ سکتا، ان کے جاننے کے جیسا کوئی نہیں جان سکتا. لیکن کم اس لیے صحیح، تو جیسے اللہ پاک اپنی ذات میں ایسے ہیں کہ ان کا کوئی مثل نہیں ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں بھی ایسے ہیں کہ ان کا کوئی مثل نہیں ہے. کوئی دوسرا اللہ تعالیٰ کی جیسی صفت رکھتا ہو اپنے اندر، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا کم اس لیے صحیح، وہ ہوا سمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے والے ہیں، وہ دیکھنے والے ہیں. لہو مقالید السماوات والارض، انہی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی، آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں ان کے پاس. ابھی کیا مطلب ہے؟ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ان کو چابیاں بھی ہوتی ہیں، ان کو تالے بھی پڑے ہوئے ہیں، ان کو لاک بھی لگے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ مقالید السماوات، آسمانوں کی چابیاں میرے پاس، زمین کی چابی میرے پاس. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اسی لیے جس کو چاہتے ہیں رزق کو تھوڑا پھیلا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تنگ کرتے ہیں. آسمان و زمین سے انسان کی روزیوں کا نظام ہے، تو جس کو جتنا بھیجنا ہے، جس کو جتنا نکالنا ہے، اس کے لیے اتنا بھیج دیتے ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو وسیع فرما دیتے ہیں، بخت فرما دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں. ویقدر، اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں. اس لیے روزی کا جو معاملہ ہے وہ محنت سے نہیں ہے، روزی کا جو معاملہ ہے وہ کوشش سے نہیں ہے، اپنی صلاحیت سے نہیں ہے، اپنے ہنر سے نہیں ہے. روزی کا معاملہ جو ہے نا وہ قسم مقدر سے، ان کی مشیت سے، وہ جس کو چاہیں گے پھیلا دیں گے، اور جس ذریعے سے دینا ہے وہ ذریعے میں بھی لگا دیں گے. اس ذریعے کو کامیاب بنانا ہے ان کے ہی بس میں ہے، اس ذریعے کو ناکام بنانا ہے ان کے ہی بس میں. دو آدمی دکان کھولتے ہیں، ایک کی چل رہی ہے برابر، ایک کی نہیں چل رہی. دو آدمی کمپنی کھولتے ہیں، ایک کی چل رہی ہے برابر، ایک کی نہیں، ایک کی کمپنی نہیں چل رہی. دو آدمی برابر قابلیت کے اعتبار سے ہیں، پڑھے بھی برابر، وقت بھی اتنا لگائے، محنت بھی اتنی کریں، ایک بیچارہ اپنے چپل گھسنے میں لگا ہوا ہے، دوسرا بیچارہ جو ہے نا وہ چپلوں کی دکان کھولا ہوا ہے. مطلب یہ کہ اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے، اسی وجہ سے یہ بتایا گیا کہ اللہ پاک بھروسہ کرنا ہے اور اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کیا جائے. حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں کہ انہو بکل شیئن علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. پھر اس کے بعد ایک مضمون ہے بہت اہم، اور تھوڑا وقت ہو گیا لیکن بس اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں، تقریر انشاءاللہ بعد میں کریں گے. اللہ پاک فرمانے، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، تمہارے لیے اسی دین کو مقرر فرمایا جس کی ہم نے وصیت نوح کو کی تھی. جو تمہارے لیے دین دیا گیا ہے وہ وہی ہے جو ہم نے اس سے پہلے پیغمبروں کو بھی دیا ہے. والذی اوحینا الیک، اور یہ وہی ہے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، آپ کی طرف وحی کی ہے، وہی چیز ہے یہ جو نوح کی طرف بھی ہم نے وحی کی تھی. وما وصینا به ابراہیم، اور یہ وہی ہے جس کی ہم نے ابراہیم کو وصیت کی تھی. وموسیٰ وعیسیٰ، اور موسیٰ کو بھی یہی دین دیا گیا تھا، عیسیٰ کو بھی یہی دین دیا گیا تھا. لہذا دین کو قائم کرو، اور دین کو قائم کرنے میں متفرق مت ہو. ہم عیسائی ہیں، ہم یہودی ہیں، ہم بدھی ہیں، ہم فلاں ہیں، بھائی سارے مسلمان ہیں، ایک ہی مذہب تھا. سارے عقائد اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی تمام عقائد کے اندر سارے مذاہب ایک ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ایک ہی علم دیا تھا، سب پر ایک ہی طرح کی وحی نازل فرمائی تھی. لہذا اصل دین اسلام ہے. نوح علیہ السلام کے وقت میں نوح علیہ السلام پر ماننے والے مسلمان، موسیٰ کے وقت میں موسیٰ کے ماننے والے مسلمان، عیسیٰ کے وقت میں عیسیٰ کے ماننے والے مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ کو ماننے والے مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی بھیجی تھی. اب اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی بھیجی اس کو نہ مانے، تو اس نے نہ نوح کو مانا، نہ ابراہیم کو مانا، نہ موسیٰ کو مانا، نہ عیسیٰ کو مانا، کیونکہ یہ تو وہی ہے جو ہم نے وحی کی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے. اب اگر تم ان کو نہیں مان رہے ہیں تو پھر تم ان کو بھی نہیں مان رہے، اور اگر یوں کہتے ہو کہ ہم ان کو مان رہے ہیں ان کو نہیں مان رہے تو ان کو بھی نہیں مان رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ تو میں ہی بھیجا تھا، وہ بھی یہ بھی. اور اس دین کے اندر یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کی بات ہوتی ہے، آخرت کی بات ہوتی ہے، رسالت کی بات ہوتی ہے، وقت کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کی اطاعت کی بات ہوتی ہے. یہ نبی ہیں تمہارے، ان کی تم اطاعت کرو. تو اطاعت کرنا یہ ایک ہی دین ہے. اب یہ نبی آ گئے، لہٰذا اب ان کی اطاعت کرو. یہی دین پیچھے بھی تھا، نوح کے زمانے میں یہی کہا تھا کہ نوح کی بات مانو، ابراہیم کے زمانے میں یہی کہا تھا کہ ابراہیم کی بات مانو وہ میرے پیغمبر ہیں، موسیٰ کے زمانے میں یہی کہا تھا کہ موسیٰ کی بات مانو وہ میرے پیغمبر ہیں، عیسیٰ کے زمانے میں یہی کہا تھا کہ عیسیٰ کی بات مانو وہ میرے پیغمبر ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد میں یہی کہا جا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، یہ میرے پیغمبر ہیں. اس کو فرما رہے ہیں ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرق مت کرو. یہ ایک جملہ تھوڑا تقریر طلب ہے، وہ بعد میں کروں گا میں، چونکہ اس کا مطلب اس زمانے میں بہت ہی عجیب انداز میں کیا جاتا ہے. لوگ جو ہے نا اس پہ تقریریں کرتے ہیں، اور اصطلاح بھی بنائی ہوئی ہے اقامت دین کی، اور اس کی تحریف کرتے ہیں، اس کو بدلتے ہیں، یہاں یہ مطلب میں نہیں ہے جو جس مطلب میں چلائی جاتی ہے بات. اور اقامت دین والا وہ مطلب ہے وہ اپنی جگہ پر ایک مطلب کی چیز ہے، وہ بھی کام کی چیز ہے، مگر اس کو یہاں سے جوڑنا غلط ہے، اس آیت سے نکالنا غلط ہے. وہ جو چیز جہاں ہے اس کو وہیں رکھنا چاہیے. واضح ان شاء اللہ نے اگر توفیق دی تو وضاحت کروں گا. قبر عالم مشرقین ما تدعوہم الیہ، مشرقین پر بہت بھاری ہے وہ چیز جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں، یعنی توحید کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ پاک چن لیتے ہیں اپنی طرف جس کو چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مشیت پہلے ہوتی ہے، پھر اجتباع ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں. اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس کو اہل ایمان میں شامل فرما لیتے ہیں. ویہدی الیہ من ینیب، اور ہدایت فرماتے ہیں اپنی طرف اس آدمی کو جو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو اجتباع کر کے ایمان دے دیتے ہیں، پھر طاعت اور فرما برداری، رضا، قرب خاص، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے چاہنے پر رکھتے ہیں. ایک تفسیر، اس کی دو تین تفسیریں ہیں، ایک تفسیر حضرت ثانوی نے یہی تفسیر فرمائی، حضرت ثانوی نے یہ لکھا ہے کہ اجتباع فرما کر ایمان دیتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر طاعت، فرما برداری، محبت، اللہ تعالیٰ کا قرب خاص، اللہ پاک کی رضا، خوشنودی، نزدیکی خاص، یہ پھر اس کو عطا فرماتے ہیں جو چاہتا ہے. اس لیے ایمان کی توفیق دینے کے بعد میں پھر کہتے ہیں تم کوشش کرو، جدوجہد کرو، چاہو، ارادہ کرو، میری طرف متوجہ ہو، میرے تقاضوں پر چلنے کے لیے، میری چاہت کی طرف چلنے کے لیے بڑھو، جان و مال کی قربانی دو، پھر اللہ تعالیٰ شانہ نوازتے ہیں. ایک مطلب اس کا یہ ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اجتباع فرماتے ہیں یعنی انتخاب فرماتے ہیں، چن لیتے ہیں اپنی طرف جس کو چاہتے ہیں، اور ہدایت عطا فرماتے ہیں اپنی طرف اس کو جس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. من ینیب، جو متوجہ ہوتا ہے ان کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے مبارک کلام کے انوارات نصیب فرمائے، اس کی برکات عطا فرمائے، اس کی روح نصیب فرمائے، اور اس کے مطابق عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے، خلوت میں اور جلوت میں، اندھیروں میں، اجالے میں، جان سے، مال سے، جاہ سے، باہ سے، یا اللہ بے شمار گناہوں میں ہمارا ابتلا ہے. پروردگار نفس و شیطان سے ہم ہارے ہوئے ہیں، مارے ہوئے ہیں، بری عادتوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے. اے مولا ہم پر اپنا فضل خاص فرما کر ان تمام گندگیوں سے ہم کو نکال لیجئے. اے اللہ ان تمام برائیوں سے، گناہوں سے ہم سب کو پاک صاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، گناہوں کی نحوست کو بھی دور فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرمائیے، اس میں ہماری شرکت کو قبول فرمائیے. اے مولا کریم، آپ ہی کا بیان ہے کہ جو آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے آپ اسے ہدایت دیتے ہیں. آپ کی توفیق سے یا اللہ ہم مسجد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، درس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، قرآن پاک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ اپنا فضل فرما کر ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، ہدایت نصیب فرما دیجئے، ایمان کا کمال ہمیں نصیب فرما دیجئے، معرفت ہمیں عطا فرما دیجئے، آپ کا خوف ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے، آپ کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے مبارک کلام کا نور ہمارے دل میں داخل فرما دیجئے، ہمارے دماغ میں داخل فرما دیجئے، ہماری روح کو اس سے منور فرما دیجئے، ہمارے ظاہر و باطن کو اس سے آراستہ فرما دیجئے، اے اللہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اے اللہ اس میں غلطی ہونے سے حفاظت فرمائیے، غلط سمجھنے سے، غلط سمجھانے سے حفاظت فرمائیے، گمراہ ہونے سے، گمراہ کرنے سے حفاظت فرمائیے، جہالت کرنے سے، جہالت کیے جانے سے حفاظت فرمائیے، کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما دیجئے، ہم سب کو دین پر قائم رکھیے، مولا فتنوں کے اس دور میں، اس محلال کے اس دور میں، نفس و شیطان کے اس دور میں، دجالیت کے اس دور میں، پروردگار ایمان کو بچانا، ایمان پر جمنا، اسلام کو بچانا، اسلام پر جمنا اتنا مشکل ہو گیا ہے، مولا آپ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، آپ علام الغیوب ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں، ایسے میں اے اللہ ہمارے اسلام اور ایمان کو باقی رکھیے، ہمارے اسلام اور ایمان کو کامل رکھیے، موت تک ایمان اور اسلام پر باقی رکھیے، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان اور اسلام پر فرمائیے، اور اپنی ملاقات کے وقت میں بھی ہم کو اسلام ایمان کی حالت میں رکھیے، اور اس سے وقت سے ملاقات فرمائیے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے، ہماری دنیا اور آخرت کی ساری دنیاوی حاجتیں بھی اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے، آخرت کی ساری اخروی حاجتیں بھی اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے، ہمیں اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے، ہماری ضرورتیں پوری فرمائیے، ہماری حاجات پوری فرمائیے، یا اللہ آپ ہی ہمارے الہ ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی پر نظر ہے، آپ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اپنی تمام حاجتیں آپ کی بارگاہ میں پیش ہیں، ہر چھوٹی بڑی حاجت کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجئے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجئے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اور جو جس طرح کی الجھن میں ہیں مولا اپنے فضل سے اس کی الجھن دور فرما دیجئے، قانونی کاروائیوں میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دیجئے، اور جو جس طرح کی پریشانی میں ہیں گھر بار کی، فیملی کی، خاندان والوں کی، اولاد کی، ماں باپ کی، یا اللہ آپ ہم میں سے ہر ایک کے مسائل کو خوب جانتے ہیں، ہماری بھرپور مدد فرمائیے، غیبی تائید کو شامل حال فرما دیجئے، قدم قدم پر دستگیری فرمائیے، رزق میں ہمارے برکت عطا فرما دیجئے، وسعت عطا فرما دیجئے، سہولت عطا فرما دیجئے، حلال روزی نصیب فرما دیجئے، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین.